رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے تلاوت قرآن کریم کروں گا۔ آپ سبھی یہی نیت فرما لیجئے کہ اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے نہایت توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن کریم سنیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلهکم
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے ناشف پڑوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے، حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچے کیے، توجہ کے ساتھ گنبد خضرا کا تصور باندھ کر ناشریف سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی علی نبینا صلی علی نبینا، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی۔ اور گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر، گلیوں میں گھوم گھوم کر گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر، آنکھوں سے ہم لگائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔
میرے اہل سنت کا لکھا بہت ہی پیارا کلام ہے، آئیے مل کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔
مدینہ آنے والا ہے
آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا آنے والا مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا مل کے بولو مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے جھکا لو اب ادب سے سر جھکا لو اب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے پلا مدینہ آنے والا ہے عطا اب کیف و مستی کر مدینہ آنے والا آنے والا مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے میری وہ آرزو پوری مجھے مل جا سرور بقیے پاک کی سرور مدینہ آنے والا ہے بقیے پاک کی سرور مدینہ آنے والا آنے والا مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے ٹھہر جا روح گزر تو نکل جا خدارا اب نہ جلدی کر خدارا اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے خدارا اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے خدارا اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے کارو والا ہے تمہیں اب آسیوں کیا ڈر مدینہ آنے والا آنے والا مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے اور مدینے کے مسافر پر چھما چھم رحمتوں کی اب مدینے کے مسافر پر چھما چھم رحمتوں کی اب ہے بارش خوب زوروں پر ہے بارش خوب زوروں پر مدینہ آنے والا
تجھے باغِ ਜਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁੱਲ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁੱਲ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਤੂੰ
ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ اس پہ کر دیا لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا
کر رہا تھا, بیان کی تیاری کر رہا تھا, یوں سمجھیں کہ آپ حضرات کے درمیان بیان کرنا تھا. تو اس میں جو قرآن کریم کی جس تفسیر کو میں پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ جس میں انصاف قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے, میں اس کی تفسیر پڑھ رہا تھا سورہ آراف میں, کہ عقائد میں بھی انصاف رکھے, عدل رکھے, عقائد میں بھی عدل رکھے. اب یہ اعلی حضرت کا یہ جو بھی میں شعر سن رہا تھا نا, تو اس سے مجھے یہ تفسیر یاد آ گئی کہ یہ عقیدے میں عدل رکھنے کی کتنی خوبصورت مثال قائم کی ہے. میں سوچتا تھا تیاری کے دوران کہ اس کی میں مثال کیا دوں گا, تو مثال یہ اعلی حضرت نے عطا کر دی. افراط اور تفریط سے بچنا, معتدل رہنا, توحید کے بھی معاملے کو سمجھنا اور رسالت کے معاملے کو بھی سمجھنا, اور اللہ کے بندوں کو ایک بڑی خوبصورت تربیت اور خوبصورت تعلیم دے دینا کہ سارا کلام لکھنے کے بعد سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, کیا کہوں یا رسول اللہ, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ بھی عشق کی بات ہے نا، محبت کی بات ہے، اب کیا کتنی تعریف کروں۔ تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بری، یعنی کہ آقا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خصوصیت عطا کی ہے، بس خصوصیت عطا کی ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ خصوصیت کا ختم ہو جانا یہ بھی عیب ہے۔ کتنی کسی کی تعریف کریں 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 کریں، آخر کتنی تعریف کریں گے، آخر ایک وقت ہوگا کہ تعریف بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، سرکار کے اوصاف کا ایک چیپٹر بھی اب تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا، کہ اللہ کے سوا کوئی آپ کی حقیقت کو جانتا ہی نہیں ہے۔ تو آقا کے اوصاف اور آقا کی تعریفوں کی کوئی حد نہیں ہے، تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ وہ یوں تعریف کرتے کرتے آخر میں آ کر ہمیں بڑا خوبصورت اعتدال اور زبردست نظریہ عشق و محبت، نظریہ عقیدت، جو بھی اس کو آپ کہہ لیں، اچھے سے اچھا نام آپ نکال سکتے ہیں تو نکال لیں، کیونکہ سرکار کی شان میں اچھے سے اچھا لفظ ہی استعمال کرنا چاہیے، جو سب سے اچھا اور خوبصورت اور مقام رسول کے مطابق ملے وہ لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ کہ اعلی حضرت لکھتے ہیں نا کہ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، طوبہ یہ جنت کے درخت کا نام ہے، طوبہ میں جو سب سے اونچی، اس درخت میں جو سب سے اونچی ہے اور سب سے نازک ہے، سب سے سیدھی ہے، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو، مانگو نعت نبی لکھنے کو، یعنی سرکار کی تعریف لکھنے کو، کس سے مانگو؟ روح قدس سے، ایسی شاخ کہ یہ مانگوں گا بھی تو جبریل امین سے مانگوں گا، جو فرشتوں کے رسول ہیں، فرشتوں کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آقا کی جب تعریف لکھنی ہے تو پھر تعریف تو پھر تعریف ہے نا۔ تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جو عاشقوں کے امام ہیں، اور ہمیں واقعی سرکار سے عشق اور محبت کیسے کرنا چاہیے، یہ اصل تو دکھایا ہے صحابہ نے، سرکار سے عشق و محبت کیسے کرنا ہے یہ بات دکھائی ہے صحابہ نے، کہ ہم کس طرح نبی پاک سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہمارا جیسا تعلق ہے نبی پاک سے، کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ان کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ عشق رسول میں ان کی پیروی کیسے کی جائے گی۔ تو ان عشق رسول میں ان کی پیروی کیسے کی جائے گی، کہ جب کسی غزوے میں کسی صحابی کی جب تلوار ٹوٹتی تھی تو ٹوٹی تلوار کا معاملہ لے کر بھی سرکار کی بارگاہ میں جاتے تھے، آقا تلوار ٹوٹ گئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق اور عشق ایسا، عقیدت ایسی، محبت ایسی، کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلوار ٹوٹنے پر تلوار نہیں دے رہے کہ جاؤ اس سے لڑو، تلوار ٹوٹنے پر درد کی شاخ دے رہے ہیں، لکڑی کی شاخ دے رہے ہیں، ووڈ برانچ دے رہے ہیں، لکڑی کی شاخ دے رہے ہیں، اور یہ دے رہے کہ اس سے لڑو۔ اور وہ صحابی تلوار کی بات لے کر آئے، شاخ ہاتھ میں لے کر عرض نہیں کرتے، آقا تلوار ٹوٹی تھی، آپ شاخ دے رہے ہیں، شاخ سے کیسے لڑوں گا؟ وہ شاخ کو نہیں دیکھ رہے، شاخ دینے والے کو دیکھ رہے، کہ شاخ دی کس نے دی۔ جب آنکھ نکل جاتی تھی تو طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، جب بازو ٹوٹتا ہے تو طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، حتیٰ کہ اونٹ کو بھی شکوا ہے تو اپنی شکایت کرتا مصطفیٰ کی دربار میں،
چڑیا کو بھی شکایت ہے تو چڑیا بھی فریاد کرتی ہے آقا کے دربار میں، بکری کو بھی شکایت ہے تو بکری بھی شکوا کرتی ہے بارگاہ رسالت میں کہ فریادیں یہاں پوری ہوا کرتی ہیں، التجا یہاں سنی جاتی ہیں، اور صرف سنی نہیں جاتی یہاں پورا کیا جاتا ہے. یہاں کسی کو ضرورت بھی ہو نا تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، کسی کو لینا ہو تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے. کہ اس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، سخاوت سے بہت آگے جود. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کیا کہا کہ بارگاہ میں لا نہیں ہے، نہیں نہیں ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، آقا مال تقسیم فرما رہے تھے اور بانٹ دیتے تھے، تو وہ حاضر ہوئے تو آقا سب بانٹ چکے تھے. کہا آقا میرے لیے کہا دیں تو سب بانٹ دیا، مگر نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرمایا جاؤ بازار سے جو تمہیں ضرورت ہے لے لو، قیمت ہم ادا کر دیں. جود جود یہ جود ہے، وہ سخاوت سے بھی آگے. تو واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو یہ جو ہے نا کہ وہ کسی اعلی حضرت نے بڑا خوبصورت ایک شعر لکھا ہے جس کی وضاحت میں ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر دلہن کو بھی خوشبو چاہیے تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دلہن کی خوشبو لیتے ہیں اور آقا اپنا پسینہ مبارک نکال کر دے دیتے. جنت عطر میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے تھے وہ خوشبو سے مہک جایا کرتے تھے. عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر گلاب، عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر گلاب، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. یہ ادنا سی شناخت ہے کہ آقا یہاں سے گزرے ہوں گے.
عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی.
بس ایک خوشبو ہے، ایک مہک ہے، ایک احساس ہے یہ جو آپ کو سبز گنبد کے سائے میں بٹھا کر رکھتا ہے. سب گنبد کے سائے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے باہر، مسجد نبی شریف کے باہر، صرف صحن مبارک میں سب گنبد کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو کون نظر آ رہا ہے؟ مگر آپ کو یہ ہے کہ میں کسی کی نظروں میں ہوں، آپ کو یہ ہے کہ میں کسی کی نظروں میں ہوں، کسی نے توجہ کی ہے جو بٹھا کر رکھا ہے. وہ ایک مہک ہے، ایک احساس ہے، ایک راحت ہے، ایک فرحت ہے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. سب گنبد نظر آ رہا ہے، در و دیوار نظر آ رہی ہیں. وہ در و دیوار اور ان سنہری جالیوں کے پیچھے جو جلوہ گر ہیں، اس انتظار میں ہے کہ کب پردہ اٹھتا ہے اور زخ زیبہ نظر آ جاتا ہے. اعلی حضرت نے واللہ بڑا صحیح فرمایا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، رب کعبہ کی قسم، اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چپ جانے والے، میری چشم عالم سے چپ جانے والے، کیا میرے جو یا نظریں ہیں اس سے آپ چھپے ہوئے ہیں، مگر جب پردہ اٹھ جائے تو پھر کیا کمی رہ جاتی ہے؟ تو کیا عجب کہ پردے کب اٹھ جائیں. تو یہ جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے بڑا وہ عدل والا شعر ہے یہ، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ایک تعلق ہے اور آپ کی جو شان میں جو یہ آپ نے جو مقطع لکھا کہ لیکن اتنی تعریف کر رہے ہیں نا، اب کتنی تعریف کرے، تعریف تو ختم ہو نہیں سکتی، تو کہیں تو رکنا ہے نا. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ کسی توحید کا بیان ہے، یہ بیان توحید ہے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، اللہ کی وحدانیت کا بیان، توحید کا بیان اور مقام رسالت کا بیان، جس سے وہ اعلی حضرت نے لکھا ہے نا کہ وہ یہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہی لا مکان کے مکین ہوئے، دیکھیں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالی ان کے عشق کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، معراج کی طرف اشارہ ہے، لا مکان، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کہاں کیا؟ لا مکان، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہیں جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، اگر رضا اعلی حضرت کا دامن پکڑ لیا جائے نا تو عقائد میں عدل نصیب ہو جائے گا، اعلی حضرت کا اگر دامن مل جائے عقائد و نظریات میں عدل نصیب ہو جائے گا، کہ اور بہت سارے فتنوں کا سمجھے کہ وہ قلعہ کما ہو جائے گا، صرف یہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان جن کا آپ مشہور زمانہ کلام جمعہ میں پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ و سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھ و سلام، یہ بھی دیکھیں نا کس کی مقبولیت ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں یہ سلام پڑھا جاتا ہے، دنیا کے کونے کونے میں یہ سلام پڑھا جاتا ہے، کہ یہ بھی عشق و محبت کا ایک ہے، تو معذرت چاہتا ہوں آپ کے وہ مقطعے میں بیچ میں آ گیا میں، اصل میں وہ میں
کچھ آپ نے ماشاء اللہ فرمایا،
وہ پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے وہ بس وہ آپ کا شعر جو تھا نا وہ مجھے وہ تفسیر میں وہ مثال سامنے آ گئی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر سمجھ میں آ گیا، بس یہ بھی اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، اور اعلیٰ حضرت کا فیضان ملتا ہے عاشق اعلیٰ حضرت امیر سنت کے ذریعے، مرید کو جو بھی ملتا ہے پیر کے ذریعے ملتا ہے، تو پڑھ دیں،
لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلی
رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے. آج ہمارے ملک کے ایک اہم شعبے, بلکہ ملک کے کیا کہوں گا, انٹرنیشنل شعبہ ہے ججز اور وکلا, ان کا ہماری جو مجلس ہے ججز اور وکلا کی, اس کے تحت 3 روزہ تربیتی اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہے, اور میں آپ سب کو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہ کہ جو ابھی روایت بیان کی میں نے درود پاک پڑھنے کی, اس میں بڑی دھارت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسے قیامت کے روز قرب نصیب ہو گیا اس کے وارے نیارے ہو گئے. ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. تو اس کے لیے قیامت کی دہشتوں سے, قیامت کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے کافی اچھے اچھے اعمال کتابوں میں لکھے ہیں, لیکن ایک بہترین عمل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا بھی ہے. درود پاک پڑھتے رہیں چلتے اٹھتے بیٹھتے, پڑھتے رہا کریں. درود پاک کے کئی سیگے کتابوں میں لکھے ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی درود شریف ہے, صلی اللہ علی محمد یہ بھی درود شریف ہے, درود ابراہیم پڑھتے ہیں بہترین درود شریف ہے, درود رضویہ ہے, درود غوثیہ ہے, بڑے بڑے درود پاک کتابوں میں عاشقوں نے لکھے ہیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے رہیں یہ بھی درود شریف ہے, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد. تو جتنے زیادہ درود شریف پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ برکتیں بھی نازل. دیکھیں جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا. تو درود پاک کی کثرت, یہ سمجھیں کہ ابھی ابتدا جو میں نے لیا یہ آج کا سمجھو پہلا مدنی پھول لے لیجئے. درود پاک کی کثرت پڑھتے رہا کریں, ہاتھ میں کوئی تصویر رکھ لیں. یہ ایک ہوتا ہے کہ جیسے قلم ہو تو آدمی نہیں چلاتا رہتا ہے, ہاتھ میں قلم ہو تو چلتی رہتی ہے, ادھر ادھر آدمی مارتا رہتا ہے. تو اگر ہاتھ میں تصویر ہو نا, جیسے آج کل وہ ایک آتی ہیں کاؤنٹر ٹائپ کی, بٹن ٹائپ کی بھی آتی ہیں ڈیجیٹل ٹائپ کی, تو انگلی میں پہن لے آدمی اور رکھے, تو تجربے کی بات بھی یہی ہے کہ یہ ہو تو پھر آدمی یاد رہتا ہے. تو اس طرح مطلب کہ آپ کے درود پاک کی کثرت بہت ہونے کی امکان ہے, زیادہ زیادہ درود شریف ہو جائیں گے ہاتھ میں تصویر. لیکن اس میں بھائی یہ ہو کہ ریاکاری نہ آئے, دکھاوا نہ آئے, اور اگر دکھاوا اور ریاکاری آئے تو عمل نہ چھوڑے ریاکاری چھوڑے. کہ ناک پر مکھی بیٹھے تو مکھی ہٹائی جاتی ہے, ناک تو نہیں نا کٹی جائے گی. تو عمل میں ریاکاری آ جاتی ہے, دکھاوا آ جاتا ہے, شیطان تو لگا ہوا ہے, وہ لاتا ہے شو آف ٹائپ کی مینٹلٹی کریٹ کرتا رہتا ہے. لیکن لا حول شریف پڑھ کر اس کو دفاع کریں, درود شریف پڑھتے رہیں اور ریاکاری سے بچ کر پڑھتے رہیں. سرکار کی بارگاہ میں درود شریف بہت مقبول ہے, حتیٰ کہ یہاں تک روایتوں میں آیا ہے کہ جب کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ انور پر ایک فرشتہ مقرر ہے. دنیا میں کوئی کہیں سے بھی درود پاک پڑھ لے, وہ فرشتہ اس درود پاک پڑھنے والے کا نام ماں ولدیت آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرتا ہے, حاضر کرتا ہے, وہ فرشتہ مقرر ہے. تو کتنی سعادت کی بات ہے کہ ہمارا نام درود پاک کے ساتھ ماں ولدیت سرکار کی بارگاہ میں حاضر کیا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو ایسا نہیں کہ آقا سنتے نہیں ہوگے, لیکن درباروں کے ایک اپنے آداب ہوتے ہیں. کہ جو درباروں میں چیزیں پہنچائی جاتی ہیں. تو یہ ہے, تو درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی, یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں کچھ مدنی پھول آپ کی طرف قرآن کریم سے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں یہ مدنی پھول امید کام آئیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم آٹھویں پارے سورہ آراف میں ارشاد فرمایا ہے, قل امر ربی بالقسط, تم فرماؤ میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے. یہ جو بھی آیت کریمہ 29 آیت کریمہ ہے 29, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ان اعمال کا ذکر فرمایا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جن سے وہ راضی ہے, اور اس کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. جو ارشاد و قسط, اس کے معنی تفسیر صراط و جنان میں یہ لکھے گئے, حصہ, عدل و انصاف, ظلم, درمیانی چیز, چار معنی اس کے میننگ بیان کیے گئے. یعنی جس میں افراط و تفریط یعنی کمی زیادتی نہ ہو, اس کو قسط کہتے ہیں. قاف سین تو. اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں آیت میں قسط عدل و انصاف کے معنی میں ہے, اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ لفظ بہت سی چیزوں کو شامل ہے. قرآن کریم کی جب ہم تفسیر پڑھیں گے نا تو ایک ایک لفظ کی بڑی وضاحتیں ملتی ہیں. اس لیے ہمیشہ ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں, اللہ توفیق دے, بار بار پڑھیں, روز پڑھیں, جب بھی قرآن پڑھیں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں. علماء صرف ترجمے کے ساتھ پڑھنے کو بھی منع فرماتے ہیں, کیونکہ ہم ترجمہ پڑھ کر معنی نہ سمجھ سکیں, ہم نہ سمجھ سکیں کہ اس ترجمے کے تحت اللہ کیا فرماتا ہے. ہم ترجمہ پڑھیں گے, ترجمے میں جو لکھا ہوگا ہم اس کے اپنے معنی نکالیں گے اور اپنے معنی بیان کریں گے, جبکہ قرآن کریم پر, شریعت پر, قرآن و حدیث پر ہماری کوئی ایسی نظر تو ہے نہیں. اس لیے آپ تو خیر کتابیں پڑھنے والے ہیں, ایک چیز کی جب نیریشن پڑھتے ہیں آپ, کوئی چیز کی آپ ایک لائن پڑھتے ہیں تو پھر اس کے نیچے اس کی پوری ایک خلاصہ ہوتا ہے, اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. اور مراد عام آدمی نہیں لکھتا, قانون سمجھنے والا لکھتا ہے. آپ بولے یار اس کو انگلش, مجھے بھی انگلش کے دو لفظ پڑھنے کے لیے آ جائیں گے تو میں آپ کی عبارت پڑھ کر, آپ کی کتابیں لو کی پڑھ کر میں اس کے نیچے اپنی مرضی سے نہیں لکھ لوں گا, کیونکہ مجھے آپ کا قانون تھوڑی پتا ہے, میں آپ کے لاس کو تھوڑی جانتا ہوں, نہ میں نے کوئی ایل ایل بی کیا ہوا ہے, نہ میں اس فیلڈ کا کوئی آدمی ہوں. تو جس طرح ایک عام آدمی آپ کی کتاب کی لکھی ہوئی کسی ایک عبارت کی وضاحت نہیں کر سکتا, اس طرح ہم جیسا آدمی جو کہ نہ عالم نہ مفتی نہ مفسر, وہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے پڑھ کے اس کی تفسیر کیسے سمجھے گا. تفسیر لکھنے کے لیے بہت سارا علم چاہیے, بہت سارا علم چاہیے, جو کہ علماء و مفتیان کرام کے پاس ہوتا ہے, جن کے پاس ہوتا ہے. تو اس لیے میری مدنی التجا ہے کہ آپ قرآن کریم ضرور لیں اور قرآن کریم کو آپ تفسیر کے ساتھ پڑھیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی تفسیر کون سی پڑھیں, تو اب ظاہر ہے کہ میں دعوت اسلامی والا ہوں اور آپ بھی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئے, تو میں تفسیر آپ کو یہ مشورہ دوں گا, یہ تفسیر صراط الجنان ہے, اس میں دونوں ترجمے ہیں, کنز الایمان کا ترجمہ اعلی حضرت کا اور آسان ترجمہ ہے کنز الارفان. دونوں ترجمے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، 10 جلدیں ہیں، 10 والیوم ہیں اس کے، 10 جلدیں ہیں، 10 جلدوں میں 30 پارے پورے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ اس کو لیں، اس کو پڑھیں، اس میں ہیڈنگ وائز الحمدللہ میں تھوڑا سا اندر سے دکھا دوں تاکہ آپ کو ایک تحریر ہرس پیدا کرنے کے لیے کہ اس میں ہیڈنگز بھی دی گئی ہیں، اس میں پھر 1, 2, 3, 4 کر کے بہت ساری چیزوں کو وضاحت کیا گیا ہے، اور کوشش کی گئی ہے فی زمانہ اسے آسان اردو میں لکھنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ ہمارے عموماً ہمارے آج کل اردو مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے، اب اردو بھی ہمارے یہاں کم ہوتی چلی جا رہی ہے، زیادہ تر اردو کی جگہ بھی ہماری اب انگلش ورڈنگ نے اس کو حصہ لے لیا ہے، تو تفسیر صلاۃ الجنان کا میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ یہاں آئے ہیں تو یہ تحفہ لیتے جائیے گا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تفسیر ہے کتنے کی، تو یہ تفسیر میری معلومات کے مطابق 10 کے 10 جلدیں شاید یہ 2700 یا 2800 روپے کی آپ کو مل جائیں گے، 3000 بھی اس کا پورا ہدیہ نہیں ہے، 10 جلدیں ہیں، 300 روپیہ بھی ایک جلد کی 300 روپیہ قیمت بھی نہیں ہے، آپ کی یہ تحسین سبحان اللہ سن کر مجھے لگا کہ آپ کو ایسا لگا کہ یار کم قیمت ہے، تو اس میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ مقتت المدینہ کی جو کتابیں ہیں یہ آپ کو کم ہدیے پر ہی ملیں گی، کیونکہ یہ مقتت المدینہ دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ ہے، اس کا نفع نقصان دعوت اسلامی کا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو پیپر پرنٹنگ پرچیزنگ اور جو اوور ہیڈ ایکسپینسز ہوتے ہیں اس کو ہم لے لیتے ہیں تاکہ لاس نہ ہو، یہ ادارہ نفع کمانے کا نہیں ہے، اور جیسے امیل سنت کی کتابیں بھی یہ مکتبۃ المدینہ دیتا ہے، آپ کی تو وصیت ہے کہ میری کتابیں اللہ کے لیے وقف ہیں، تو اس کا نفع نقصان دعوت اسلامی کے اگر آپ لیں گے، اور جو نفع ہوگا وہ بھی دعوت اسلامی کو ہی آئے گا، کسی کا ذاتی نفع مقتۃ المدینہ میں میٹر نہیں کرتا، اور یہ اس لیے آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ کتابیں آپ کو سستی ملیں گی، تو میرا خیال ہے 3000 بھی اس کا ہدیہ نہیں ہے، شاید آپ کے لا کی کتابیں بڑی مہنگی ہوتی ہوں گی، ایک والیم اگر اچھا وہ والیم بھی ہو یا نہ ہو پتہ نہیں ہے، ایک ہی کتاب ہو سکتا ہے کہ پوری بات پوری کر دیتی ہو، مگر 1000, 1200, 2000 روپے کے کم کی کتابیں عموماً بازار میں نہیں ملتی، مگر یہ آپ کے اور میرے رب کا کلام ہے، اور اس کلام کا ترجمہ اور اس کلام کی تفسیر ہے، اس پر مفتیان کرام نے کام کیا، اس پر مطلب ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کام ہوا ہوا ہے، اچھی بینڈنگ کے ساتھ ہے، اب یہ مجھے بولنے میں شرم اس لیے نہیں آئے گی کہ میرا اس میں نفع ہی نہیں ہے، کہ آپ کو لگے کہ کوئی دکانداری کر رہا ہے، آپ لیں گے تو نفع یہ ہے کہ مجھے بھی فائدہ ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور ثواب سے بڑھ کر فائدہ کہاں سے لیں گے، کہ پیسہ یہیں رہ جائے گا، ثواب قبر میں آئے گا انشاءاللہ، تو اب آپ آئیں ہو سکے تو یہ 10 جلدوں کا تحفہ لیتے ہوئے جائیے گا، جس کو اللہ توفیق دے، تو یہ انشاءاللہ آپ کو کام آئے گا، اور اس کو روزانہ پڑھیے، آپ گھر سے نکلتے ہیں تو گھر سے نکلتے ہوئے پڑھیے، میں نے عموماً آپ کے جو وکلا یا ججز وغیرہ کے آفیسز اور چیمبر وغیرہ کا کچھ میں نے وہ دیکھا ہے، تو آپ کے یہاں عموماً شاید کوئی ٹرینڈ ہے یا ضرورت بھی ہوتی ہے، آپ کے عموماً کتابیں بھری رکھی ہوتی ہیں، عموماً وکلا کے انٹرویوز بھی جب ہمیں ملے تو ان کے پیچھے وہ ہوتا ہے، پتا نہیں انہوں نے کب سے کتاب نہ کھولی ہوئے، ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کا ایک ہے ہوتا اندازہ ہوتا ہے، علماء کے بھی آفس کے اندر ان کے بھی مکاتب کے اندر کتابیں ان کے مطلب کی ہوتی ہیں جو ان کو پڑھنی ہوتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے آفس کے اندر تفسیر رکھی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بڑا کانسٹیٹیوشن ہے تو بتا دیجئے گا، اس سے بڑھ کر کہیں قانون کی کوئی کتاب ہے تو مجھے بتا دیجئے گا، اس سے بڑھ کر عدل و انصاف دلانے والی کوئی کتاب ہے تو بتا دیجئے، ہے ہی نہیں، بتا کیا دیں گے، بتا دیجئے، ایک الزامی ورڈ ہوتا ہے، ہے ہی نہیں، یہ ہی نہیں، جب وہ ہے ہی نہیں تو سب سے زیادہ میں کہتا ہوں وکلا اور ججیز جتنے ہیں کم از کم ان کے آفیسز کے اندر تو تفسیر کتاب ہونی چاہیے، کم از کم اتنی نیت کر لیجئے کہ آپ جب یہاں سے جائیں تو 10 جلدیں لے کے جائیں، اور میں کہوں گا اس کو الماری میں رکھنے کے بجائے اپنے پاس، آپ کی ٹیبلیں بھی ویسے بڑی ہوتی ہیں عموماً، ماشاء اللہ انہوں نے نیت کی ہے، تو ٹیبل آپ کی ویسے دیکھی گئی ہے بڑی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کے پیپر اور فائلیں اور یوں پھر سامنے لوگ بھی زیادہ بیٹھنے ہوتے ہیں، تو تھوڑا ٹیبل پر یہ رکھی ہوئی ہوگی تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بیٹھتے ہی آپ کی نظر پڑے گی، نظر پڑے گی تو آپ لیں گے، مشورہ دے رہا ہوں کہ جب آپ اپنی آفس میں داخل ہوں تو اس سے پہلے کہ آپ کسی کلائنٹ کو اپنی آفس میں آنے کی دعوت دیں، آپ پہلے دو صفحے چار صفحے کھول کر پڑھ لیں، چوم لیں، پیار کر لیں، سینے سے لگا لیں، سمجھ لیں. وہ آپ کے ایک پنجاب میں ایک محاورہ ہوتا ہے پنجابی میں، اور دل بھی ٹھنڈ پہ گئے، اے نا سینے بھی ٹھنڈ پہ گئے، کچھ ایسا ہے ورڈ آپ کا. یقین مانے جب یہ پڑھیں گے نا تو آپ کی روح کہے گی ٹھنڈ پہ گئی، سینے وچ ٹھنڈ پہ گئی. اور واقعی کہتے ہیں نا وہ آپ کے یہاں کہ یہ دیکھا تو جمیا ہی نہیں، نہیں ویکیا جمیا ہی نہیں، میں نام نہیں لیتا ہر جگہ کے، وہ آدمی بھی الگ الگ نام لیتا رہتا ہے. قرآن نہیں ویکیا تو جمیا ہی نہیں، رب دا کلام نہیں پڑھیا تو جمیا ہی نہیں. جب رب کا کلام ہی نہیں پڑھا تو پھر کیا پڑھا؟ سارے قانون کی کتابیں پڑھی یہی نہ پڑھا، لوگ کی کتابیں پڑھ لی آپ نے، قانون کی کتاب پڑھ لی، دیکھ کر آپ پڑھ لیتے ہیں. نہیں جناب میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں یہ کتاب اس کے فلاں والیوم کے فلاں پیج کے اندر فلاں آرٹیکل لکھا ہوا ہے، فلاں لو لکھا ہوا ہے. بھائی جان قرآن کھول کر کبھی دیکھ کر پڑھنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی؟ وہ کتاب، یہ کتاب تو وہ ہے جس کو ہر مسلمان کو دیکھ کر پڑھنا چاہیے، اور نہ صرف پڑھنا چاہیے بلکہ پڑھنے آنا چاہیے. اس میں یہ کوئی وہ نہیں ہے، بس پڑھنا بھی چاہیے، پڑھنے آنا چاہیے. یہ مسلمان کا تو کام ہے کہ میں قرآن کریم دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکوں تو اس کا مطلب میری کوالیفیکیشن پوری نہیں ہے. اگر میں قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا تو آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی کہنا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے اور آپ کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، تو اگر شرم نہ آئے تو کہہ دیجئے گا کہ آئی ایم سوری، آئی ایم ناٹ کوالیفائڈ پرسن، میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں. اگر میں پڑھا لکھا آدمی ہوتا تو کم از کم مجھے قرآن دیکھ کر پڑھنا تو ضرور آتا. اسی طرح ایم بی ایس کیا ہوا ہو یا ایل ایل بی کیا ہوا ہو یا سی اے کیا ہوا ہو یا بہت بڑا بزنس مین ہو، آئی بی اے کرے، ایم بی اے کرے، جتنے بھی ماسٹرز ڈگریوں کے نام ہیں، جتنے بھی پروفیشنلز لائنیں ہیں، اب جو بھی لے لیں، ایک عام مسلمان یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ اگر مجھے قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تو میں نے تعلیم حاصل نہیں کی. اور اس کے لیے اب آج نیت کر لیں، اس کے لیے نیت کر لیں کہ قرآن دیکھ کر پڑھنا تو میں ضرور سیکھوں گا. اظہار نہیں کرنا کہ مجھے قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، لیکن قرآن دیکھ کر پڑھنا یہ ایسا عزم لے لیں، ایک اپنے اندر کی ایک نیت ہوتی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں موت کا وقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ یا اللہ اس وقت موت نہ دے جب تک یہ قرآن دیکھ کر پڑھنا نہ سیکھ لوں. دعا مجھے اللہ مجھے قرآن دیکھ کر پڑھنے سیکھنے تک مجھے توفیق دے کہ میں اس کو سیکھ لوں. یا کہ یقین مانیے یہ بڑی، میں نے ایک بات جو کی نا آپ سے، یہ میرا موضوع نہیں تھا مگر چل پا رہا ہے، اور موضوع یقین ہم لوگ جماعی تربیتی اجتماع میں ہوئے ہیں، اور یہ موضوع کون سے مسلمان کو میٹر نہیں کرتا، ہر مسلمان کے لیے ٹاپک ہے کہ مجھے دیکھ کر قرآن پڑھنے آتا ہے یا نہیں آتا. اچھا بعضوں کو تھوڑی سی خوش فہمی ہوتی ہے کہ مجھے آتا ہے، مجھے آتا ہے. آتا ہے تو کسی اچھے قاری کو سنا کر دیکھ لیجئے، وہ اس میں شرم آتی ہے. جب یہ شرم ہی شاید اس بات کی علامت بھی ہوتی ہے کہ آتا ہے کہ نہیں آتا. ایسا ہی ہوتا ہے جیسے عموماً ہم کہتے ہیں یار علماء سے پوچھ لو کہ آپ کا یہ کام کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز، تو جاتے ہی اس لیے نہیں ہے، بول دیا تو ناجائز ہے، اب چھوڑنا پڑے گا. تو یہ کر لیں، یہ بھی ایک نیت، جیسے درود شریف پڑھنے کی ہم نے نیت کی نا، تفسیر اپنے پاس دکھانے کے لیے نہیں، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، دکھانے کے لیے نہیں. یاد رکھیں عبادت میں ریاکاری آ جاتی ہے، اور دنیاوی کئی موضوع آتے ہیں جس میں حب جا کا فیکٹر آتا ہے، شہرت طلبی، اور یہاں شہرت طلبی بھی آتی ہے کہ ارے بڑا اللہ والا ہے، یا قرآن شریف دیکھے گا تو سمجھے گا کہ ایماندار وکیل ہے، کیس دے کے چلا جائے گا. تو دین دنیا کے عوض اپنا دین بیچنا نہیں کبھی، یہ قیامت کی نشانیوں میں یہ قیامت کی نشانیوں میں کہ لوگ حقیر دنیا کے عوض اپنے دین کو فروخت کریں گے. میں نہیں کہتا کہ یہ وہ ہے، لیکن یہ ایک اس سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو یار اس طرح شو نہ کریں کہ لوگ مجھے نیک سمجھ کر مجھے میری اپنی دنیا مجھے نواز دیں. ہم نے نیک بننا ہے اللہ کے لیے, ہمیں نیک اللہ کے لیے بننا ہے کہ اللہ کے نزدیک میں نیک آ جاؤں, مجھے اللہ جنت دے دے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے. تو مجھے نماز پڑھنی ہے, قرآن پڑھنا ہے. یہ جو میرے سامنے رکھنے کا جو مشورہ دیا نا, جیسے ہاتھ میں میں نے تصویر رکھنے کا مشورہ دیا آپ کو, یہ مشورے ہیں, کوئی فرض واجب نہیں کہہ رہا. مشورے کے ہاتھ میں تصویر ہوگی تو آپ پڑھتے رہیں گے. اسی طرح سامنے قرآن کریم کی تفسیر پڑی رہے گی نا, تو اس کی چند نیتیں بنتی ہیں. نمبر ون, پہلی نیت یہ کہ یاد رہے گا اور میں پڑھوں گا, با وضو پڑھیں, یاد رہے, مجھے نظر آئے گا تو میں اٹھا لوں گا, دو پانچ منٹ سات منٹ جو اللہ مجھے توفیق دے میں دو چار صفحے پڑھ لوں گا. دوسری ایک نیت بن سکتی ہے کہ آنے والے کو پتا چلے کہ یہ بھی قرآن کریم کی ایک تفسیر ہے, کوئی پوچھے تو میں کہہ دوں گا, اس لیے نہیں کہ میں پڑھتا ہوں. یعنی کلائنٹ آیا یا کوئی بھی آیا تو اس کو یہ نہیں کہنا جی معاف کیجئے گا تھوڑی دیر ہو گئی آپ کو بلانے میں, میں اصل میں قرآن کی تفسیر پڑھ رہا تھا. اب اس کی کیا نیت تھی کہ میں قرآن کی تفسیر پڑھ رہا تھا, کیوں کہا آپ نے میں قرآن کی تفسیر پڑھ رہا تھا, خود کو نیک ثابت کرنے کے لیے, خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے, خود کو پارسا ثابت کرنے کے لیے. پتا چلے ایک مہینے کے بعد خود وہی کلائنٹ کہے گا کہ اللہ بچائے میں تو سمجھا تھا کچھ اور نکلا کچھ اور. یہ سب آپ کی فیلڈ کی چیزیں ہیں, میں اب کیا کھل کھل کے بیان کروں. ٹھیک ہے, تو لیکن بس یہ کہ اللہ کے لیے. اس آیت کریمہ میں اخلاص کا بیان موجود ہے جو انشاءاللہ وقت پر میں عرض کروں گا. تو اب بات یہ کرنی ہے کہ پڑھنا ہے لیکن قرآن کریم درست تو پڑھنا سیکھوں نا میں, مجھے قل اور کل کا فرق تو پتا چلے کہ دو نقطوں والے قاف میں اور ڈنڈی والے قاف میں فرق کیا ہے, ساؤنڈ بھی الگ اور اس کی صورت بھی الگ. تو یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ اس کا معنی بھی الگ ہوگا, جب آواز بھی الگ ہے اس کا ساؤنڈ ہی الگ ہے, اس کی وائس ہی الگ ہے. ایک ہے موٹا قاف, ایک ہے پتلا قاف, ایک سے لکھا جاتا ہے قلب, ایک سے لکھا جاتا ہے کتاب. تو عربی میں بھی ان دونوں کا ساؤنڈ بھی الگ ہے, دونوں کا معنی الگ ہیں. اب میں پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے پتا تو چلے کہ میں قل پڑھ رہا ہوں کہ کل پڑھ رہا ہوں. یہ جن کو ہوتا ہے نا کہ ہمیں پڑھنے آتا ہے, یہ بالخصوص وہ زیادہ توجہ کریں. جن کو نہیں پڑھو تو پتا پڑھنا نہیں آتا تو وہ بیچارہ جلدی سمجھ لے گا کہ نہیں یار اچھی بات کہہ رہا ہے مولانا. وہ جس کو پڑھنے آتا ہے نا اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے, ویسے ہی جو زیادہ سمجھدار سمجھے اس کو سمجھانا آسان نہیں ہوتا. یہ آپ کو مجھ سے زیادہ تجربہ ہوگا. پھر آپ بھی کبھی بھی کسی کو کہتے ہو کہ بھائی سمجھنے آئے ہو سمجھانے آئے ہو, وکیل میں ہوں گا وکیل آپ ہو, تو پھر وہ تھوڑا چپ ہو جاتا ہوگا کہ نہیں یار لگتا ہے صاحب کو غصہ آ گیا. تو یہ قل موٹے قاف سے عربی میں کہتے ہیں کہو, جیسے یہاں ہے نا تم فرماؤ, تم فرماؤ قل, آپ فرما دیجئے کہہ دیجئے. اور کل پتلے قاف سے باریک قاف سے جس کی آواز بھی باریک نکلتی ہے, اس کا مطلب ہے کھاؤ. میں آپ کو قرآن کریم کی آیت پر کلو وشربو, کلو وشربو کھاؤ اور پیو, کلو وشربو کھاؤ اور پیو, ولا تصرفو اور فضول نہ اڑاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا. تو کل کھا, قل کہو. اب ہم سورہ اخلاص ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو آتی ہوگی, یہ کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ آتی ہے. تو قل ہو اللہ احد, اے حبیب آپ کہہ دیجئے, قل آپ کہہ دیجئے, کیا اللہ ایک ہے. اور اگر آپ قل کی جگہ کل پڑھیں تو جس کا مطلب ہے کھاؤ, معنی تبدیل ہو گئے نا. اب آپ قرآن کریم کو دیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں کہ عین اور حمزہ کا فرق کیا ہے، سا اور سین کا فرق کیا، قاف اور کاف کا فرق کیا، ہا اور ہا کا فرق کیا، کہ قرآن تو عربی میں نازل ہے، اس کو عربی میں پڑھنا ہے ہم کو، تو یہ فرق کو سمجھنا اور قرآن کو اس کے قواعد، جیسے آپ کا بھی قانون ہے نا، آپ کے لفظ، آپ کا پیشہ اور لفظ قانون، یہ بالکل لازم و ملزوم، تو قرآن کریم کو بھی قانون کے ساتھ، اس کا قانون ہے پڑھنے کا، جس کو عموماً ہم قاعدہ کہتے ہیں، قاعدہ قانون، کو قاعدہ قانون ہے یا نہیں ہے، تو قاعدہ کیا ہے، اصول کیا ہے قرآن کریم پڑھنے کا، تو وہ ایک قاعدہ ہوتا ہے جس کو پڑھنا پڑتا ہے، جو فی زمانہ ایک تعداد ہے جو یہ نہیں جانتی، آج کروڑوں نوجوان، کروڑوں بچے، کروڑوں لوگ اسکول اور کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، 25-25 سال، آپ خود بتائیں ہماری جنریشن 25-25-30-30 سال کالج یونیورسٹی میں جاتی ہے، پڑھتی ہے، کیا آپ اس بات پر شیور ہیں کہ یہ 25-30 سال پڑھ کر جو یونیورسٹی اور کالج سے جو نوجوان نکلا، اب نوجوان رہا یا نہیں رہا یہ باپ کی بات ہے، یہ جو پڑھ کے نکلا اس کو قرآن دے کر پڑھنے آتا ہوگا، پڑھنے والا ایک مسلمان 25 سال تک کالج یونیورسٹی کھاک کھانے، اور جب کالج یونیورسٹی سے باہر نکلتا ہے تو اس 25-30 سال کالج یونیورسٹی پڑھنے والے کو قرآن دے کر پڑھنے نہیں آیا، ہم وہ نظام کب لائیں گے کہ آپ کا بچہ جب اسکول میں داخلہ لے تو جب یہ 25 سال تک اسکول کا پورا ایک پہلی کلاس سے لے کر پرائمری کے جی اور یہ سب بھول جائیں، پہلی کلاس سے لے کر یہ پورا جو راؤنڈ گھوم کر جو نکلا ہے، پوری پائپ لائن آپ نے بنائی ہے، یہ جو پوری پائپ لائن گزار کر جب نکلا تو کیا یہ نکلنے کے بعد قرآن دے کر پڑھ سکتا ہے؟ کیا یہ نکلنے کے بعد اپنے نبی پاک کی سیرت بیان کر سکتا ہے؟ کہ یہ نکلنے کے بعد یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے کتنے تھے، آپ کی بیٹیاں کتنی تھیں، آپ کے ازواج کے نام کتنے تھے، آپ کی ازواج کتنی تھی، کئی اختلافی باتیں اس کے ذہن میں ہوں گی، جناب یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، میں کہتا ہوں جس سے اختلاف نہیں ہے تمہیں اس کے بارے میں کیا پتا ہے، کیا نماز کی شرائط میں کسی کا اختلاف ہے، کیا نماز کے فرائض میں کسی کا اختلاف ہے، چلو بتاؤ نماز کی شرط کتنی، بتاؤ نماز کے فرض کتنے، اچھا تم نے 25-30 سال تعلیم کے نام پر جو اسکول اور کالج یونیورسٹی کی خاک چھانی، اچھا یہ بتا دو تمہارا کپڑا ناپاک ہو گیا پاک کیسے کرو گے، آتا نہیں ہے، ارے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی تجھے تیرا کپڑا پاک کرنا نہیں آیا تو باطن کیسے پاک کرے گا، اپنا ظاہر پاک کرنا نہ آیا، تم پر غسل فرض ہو گیا بالغ ہوتے ہی، تم بالغ ہو تم پر غسل فرض ہو گیا، اچھا بتاؤ تم خود کو پاک کیسے کرتے ہو، آتا نہیں ہے، ظاہر پاک کرنا تو آسان ہے باطن تو مشکل ہے، جب آسان کام نہ سیکھ سکے تو باطن کیسے پاک کرو گے، باطن کی ناپاکی کا پتا ہے، باطن کی ناپاکی کا پتا ہے کہ باطن کیسے ناپاک ہوتا ہے، دل کیسے خبیث ہوتا ہے، باطن کی ناپاکی کیا کیا ہے، ان کے کبھی نام پڑے، ان کے کبھی اوصاف پڑے، ان کی کبھی علامتیں پڑی نہ پڑی، ہر بیماری بخار کی طرح تو نہیں نہ ہوتی کہ جس کے آتے ہی پتا چل جائے کہ بخار آ گیا، شوگر کا کہاں پتا چلتا ہے آپ کو، کولیسٹرول کا کہاں پتا چلتا ہے آپ کو، ٹرائگلیزرائیڈ کا کہاں پتا چلتا ہے، یوریک ایسڈ کا کہاں پتا چلتا ہے، ہارٹ اٹیک کا کہاں پتا چلتا ہے، بھائی کھانسی آئی پتا چلا کھانسی آ گئی، نزلہ آیا پتا چلا نزلہ آ گیا، سر کا درد ہوا پتا چلا، حالانکہ یہ بیماری نظر نہیں آتی مگر ان کی علامتیں اتنی ظاہر و باہر ہیں کہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ بیماریاں میں یہ آئی ہیں، مگر کئی بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کے اندر وہ اندر ہمارے پنپ رہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یار اچانک ہارٹ فیل ہو گیا، اچانک ہارٹ فیل کیسے ہو گیا ہے، خون کے اندر کولیسٹرول لے کر بیٹھا تھا، خون کے اندر یوریک ٹرائگلیسرائیڈ لے کر بیٹھا ہوا تھا، اس کا خون گاڑا ہو چکا تھا، اس کی نسوں کے گرد چربی جم چکی تھی، اس کا گوشت عجیب و غریب اس کی مطلب اندر کی کیفیت تھی، تو وہ اٹیک ہو گیا، دل کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، اچانک تو نہیں نہ ہوا، اندر میں چیز پڑی ہوئی تھی اس کو پتا نہ چلا، اسی طرح باطن کی بیماریاں اندر پڑی ہوئی ہے پتا نہیں چلتا، بھائی حسد کس کو کہتے ہیں، پروفیشنل جیلسی کا لفظ تو عام ہے مگر حسد کی تعریف کیا ہے، حسد کی ڈیفینیشن کیا ہے، غیبت کسے کہتے ہیں، بیٹھ کر غیبتیں نہیں ہوتی ہماری، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے سخت ہے، غیبت ایمان کو کاٹ دیتی ہے، تو غیبت کی کتنی تباہی ہے؟ کیا غیبت کے بارے میں ہم جانا تعریف ہی نہیں پتا غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کے اندر جو برائی ہے کسی کی برائی کو اس کے پیٹھ پیچھے برائی کے طور پر بیان کرنا غیبت ہے. کسی کی برائی کو اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کے طور پر بیان کرنا یہ غیبت ہو گئی. صحابہ کرام نے موقع پر عرض کیا آقا اگر وہ برائی اس میں ہو تو؟ ارشاد فرمایا جو اس پہ برائی ہے تبھی تو غیبت ہے ورنہ تو بہتان ہے. جو اس پہ برائی ہے تبھی تو غیبت ہے, اگر اس برائی اس میں نہیں ہے تو بہتان ہے, تو غیبت سے سخت ہے. تو کیا بہتان جانا, تہمت جانا, کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگنے کا وبال جانا, کسی مسلمان کی عزت اور آبرو میں دست درازی کی اس کی وبال جانا؟ حدیث پاک میں ہے کہ کسی مسلمان کی عزت میں دست اندازی کرنا یہ سود سے بھی بدتر ہے, سود سے بھی بدترین جو گناہ ہے. حالانکہ سود کا گناہ آپ دیکھیں کہ جیسے کہ اس کے کئی اس کے سود کے وہ ہے نا حصے بیان کیے گئے, حتیٰ کہ ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کو بیان کیا گیا, اللہ کے ساتھ اعلان جنگ, اور ایک بدتر اور حدیث میں آتا ہے بدترین سود یہ کسی مسلمان کی عزت میں دست درازی کرنا, دست اندازی کرنا. اب ایک مسلمان کی عزت اس کے لیے غیبت نہ کرو, اس کو تہمت نہ لگے, اس کو بہتان نہ لگے, یہ سب ہماری فیل سے ریلیٹڈ باتیں کر رہا ہوں میں آپ کو, مگر ان میں وہ باتیں جو ایک مسلمان کے لیے بھی سیکھنی ضروری ہیں, کیونکہ اس میں حرام میں پڑ جانے کا امکان ہے نا. بھائی غیبت پتہ ہی نہیں ہے مجھے تو میں حرام میں پڑ جاؤں گا, غیبت کر دوں گا. اچھا پتہ نہ ہونا, معذرت کے ساتھ, پتہ نہ ہونا یہ وہ خلاصی نہیں کروائے گا آپ کی ہماری, یہ میں بتا دوں کہ مجھے پتہ نہیں, مجھے علم نہ تھا. علم کیوں نہ تھا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کیوں طلب نہ کیا؟ کیوں نہ جانا کہ نماز کے شرط کیا ہے؟ کیوں نہ جانا نماز کے فرض کیا ہیں؟ کیوں نہ جانا کہ پاکی کس کو کہتے ہیں, طہارت کسے کہتے ہیں, فرض غسل ادا کرنا کسے کہتے ہیں, وضو کے فرض ادا کرنا کیسے ہوتے ہیں, نماز کا سجدہ کیسے پورا ہوتا ہے, رکوع نہ جانا, تلاوت نہ جانا, قیام نہ جانا, کچھ بھی نہ جانا, پھر کیا جانا؟ نوٹ جانا. بھائی نوٹ کس کو بولتے ہیں؟ نوٹ جانا بھائی. یہ پانچ کے آگے دو صفر لگے ہیں یہ 500 ہو گیا, ایک کے آگے تین لگے ہیں یہ 1000 ہو گیا, ایک کے آگے دو لگے صفر یہ 100 ہو گیا. یہ جانا بھائی, باقی کیا جانا؟ اسلام و دین نہ جانا عذر نہیں ہے. دارالاسلام میں علم نہ سیکھنے کا کوئی عذر بارگاہ الہی میں قبول نہیں کیا جائے گا, یہ بات اپنے لوہے دل پر لکھ لیجئے, کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. بھائی کس چیز کی پابندی تھی, کس چیز کی قید تھی, کس نے روکا تھا؟ ذوق نہیں تھا, شوق نہیں تھا, توجہ نہیں تھی, خیال نہ تھا. کیوں نہ تھا خیال؟ کیوں نہ تھا خیال؟ کیا تمہیں ہمارے رب کے فرض ادا کرنے کا خیال نہ رہا؟ اور پھر اس ملک میں جس ملک میں جی رہا ہوں, جس ملک میں بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں, وہ ملک تو آزادی اسلام کے نام پر ہوا ہے. اگر یہاں بھی میں اسلام نہیں سیکھوں گا تو پھر اسلام کہاں سیکھوں؟ ہم تو ملک آزاد کیا ہے ہمارے لاکھوں قربانیاں دے کر کہ یہاں پر میں اپنی تہذیب پر, اپنے دین پر, اپنے اسلام پر عمل کروں گا, خود کو اور اپنی نسلوں کو غیر مسلموں کے طور طریقے, تہذیب و تمدن اور ان کی خرابیوں سے میں اپنے معاشرے کو, اپنی نسلوں کو بچاؤں گا. کیا یہ مقاصد ہماری آزادی کے نہیں ہے؟ بھائی جشن آزادی منانے والے مقصد آزادی کیا تھی؟ مقصد آزادی کیا ہے؟ جیسے ہم عموماً آقا کی 12ویں شریف کو جب ہم میلاد مناتے ہیں, اللہ توفیق دے ہم سب کو میلاد منانے کی, تو واقعی جشن ولادت منانا چاہیے, اللہ توفیق دے شان و شوکت کے ساتھ پوری شرعی طریقے کے مطابق جشن ولادت منانا چاہیے. مناتے تھے, مناتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک مناتے رہیں گے کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ, مناتے جائیں گے انشاءاللہ. تو جس طرح جشن ولادت کو ہم نہیں بھولیں گے, مقصد ولادت کو بھی تو نہیں نا بھولیں گے. کہ آقا کی ولادت کا مقصد کیا تھا, مقصد بعثت کیا ہے, آقا کی آمد کا مقصد کیا ہے, آمد مصطفیٰ, مرحبا مرحبا, واقعی مرحبا مرحبا ہے، لیکن آمد مصطفیٰ کا مقصد کیا تھا؟ تو مقصد نہیں بھولنا چاہیے، مقصد نہیں بھولنا چاہیے. تو جس طرح یہ مقصد کو ہم نہیں بھولنا چاہیے، اسی طرح پاکستان کی آزادی کا مقصد ہم کیوں بھولیں؟ جو محلے اور اطراف اور علاقوں کی جن برائیوں سے بچانا چاہتے تھے ہماری نسلوں کو، آج محلے علاقوں کو چھوڑ دیں، وہ برائیاں مجتمع ہو کر ٹی وی کی سکرین کے ذریعے ہمارے گھر میں نہیں ہے. جن کے گھروں سے آپ اپنی اولاد اور نسلوں کو بچانا چاہتے تھے، آج ان کے گھروں کا کلچر آپ کے گھروں میں ٹی وی کے ذریعے داخل نہیں ہو رہا. کہاں گیا مقصد آزادی؟ تو اس ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس ملک کے اندر رہ کر بھی کیا میں قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں سیکھوں گا؟ الحمدللہ میرے ملک میں مساجد کی کمی نہیں ہے، اللہ اور اس میں اضافہ کرے. اذانیں وقت پر ہو رہی ہیں، جماعتیں وقت پر ہو رہی ہیں، مگر مسلمان تو کہاں ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. کیوں؟ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. ہم اپنے مقصد کو زندگی، اچھا ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہے، میں بہت بڑے پرابلم کی طرف اس وقت آپ کی توجہ چاہوں گا. ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہو گیا ہے کہ لفظ مقصد کو ہی ہم بھول گئے. لفظ مقصد، ہمارے پیدائش کا مقصد، اللہ فرماتا ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. مقصد حیات کیا ہے؟ ہماری اپنی آمد کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ اللہ کی عبادت، اس کو راضی کرنا. بھول گئے عبادت کہاں ہے؟ آج مسلمان عبادت کی طرف کہاں ہیں؟ عبادت کی بڑی خوبصورت سے میں آپ کو وضاحت کر، عبادت پر لکھے تو کتاب لکھ دیں، عبادت یہ، عبادت یہ، عبادت یہ. دو لفظ عبادت کے یاد رکھ لیجئے، جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے عبادت ہے. عبادت کی بڑی شارٹ ڈیفینیشن آپ کو میں بیان کر رہا ہوں، اور یہ بیان میں نہیں کر رہا ہوں، میرے پیر صاحب نے کتاب میں لکھی ہے، نیکی کی دعوت میں کتاب. پیر صاحب ہوتے ہیں. تو عبادت کیا؟ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے. اب ہمارا صبح سے لے کر شام تک کون سا کام اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے، یہ غور کریں. تو ہم اپنے مقصد حیات کو بھول کر بیٹھے ہیں، فراموش کر کے بیٹھے ہیں. اب آپ بتائیے کہ جو جانور آپ کے ہاتھ کے نیچے، جانور آپ کے گاؤں دیہات گوٹھوں کے بھی تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اب آپ کا جو بیل تھا جو کہ کھیت جوتتا تھا، وہ کھیت ہی نہ جوتے تو اس بیل کو گھر میں رکھتے ہیں آپ؟ خالی کھاتا پیتا ہے، کچھ کرتا تو ہے ہی نہیں. یعنی آپ بتائیں کہ جو آپ کے ہاتھ کے نیچے جو ہے، جب وہ آپ کی نہیں چل رہی اس کے اوپر، وہ آپ کا مقصد پورا نہیں کر کے دے رہا، جو بھینس دودھ دینا بند کر دے اسی کو بیچ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ لے جا، اب تو کرتی برتی کچھ بھی نہیں ہے، چارہ کھاتی ہے، تو یہ بھینس بھی جو دودھ ختم ہو گیا، اس کو پالنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس سے میں دودھ لیتا، دودھ تو دے نہیں رہی ہے. مقصد جب چیز چھوڑ دینا، گھڑی کا مقصد یہ کہ مجھے وقت بتاتی ہے، اگر یہ وقت ہی نہ بتائے تو یہ گھڑی میرے ہاتھ پہ رکھ کر کیا کروں گا میں؟ تو جو چیز اپنا مقصد کھو دینا وہ خود ہی کو ضائع کر دیتی ہے. آج ہم نے اپنا مقصد ہی کھو دیا، اور ہمارا مقصد تھا عبادت، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جب آپ کا ایک جانور، معذرت کے ساتھ توجہ تو سنیے، جب آپ کا ایک جانور آپ کا مقصد پورا کرتا ہے، آپ اس جانور کی ضرورت پوری کرتے ہو، کرتے نہیں کرتے؟ آپ کا ایک جانور آپ کا مقصد پورا کرے، آپ اس کی ضرورت پورے کرتے ہو؟ اے مسلمان، تو اپنی ولادت کا مقصد پورا کر، اللہ تیری ضرورت بھی پوری کر دے گا. اپنا مقصد پورا کرو، عبادت عبادت کے لیے ضرورت ہے اچھے بدن کی، تمہیں رب بدن بھی اچھا دے گا، سکون بھی دے گا، تمہیں ایک ایک نعمت اللہ عطا فرمائے گا. آج ہم سے ایک ایک کر کے نعمتیں جاتی رہیں، وقار جاتا رہا، معیار جاتا رہا، سب کچھ جاتا رہا، حتیٰ کہ نوبت یہ آ گئی ہے کہ ہم لوگ مطلب کہ پریشان ہیں، کہیں ادھر سے ظلم ہے، کہیں ادھر سے ہے نہیں ہے. یہ بتائیے کوئی ایک آدمی تو بتاؤ یار کہ جو کہے کہ میں سکھی ہوں، ایک آدمی بتائے جو کہے کہ میں سکھی ہوں. اگر خود سکھی ہے تو ماں سکھی نہیں ہے، ماں سکھی ہے تو بیوی سکھی نہیں ہے، بیوی سکھی ہے تو اولاد سکھی نہیں ہے، اولاد ہے تب بھی سکھ نہیں، اولاد نہیں ہے تب بھی سکھ نہیں. دعائیں کرتا تھا یا اللہ بیٹا دے دے، جب بیٹا دعا کرتا اللہ جلدی مار دے، ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہونا اچھا تھا. شادی نہیں ہوتی تب دکھی، شادی ہوتا تب دکھی. عجیب سی زندگی ہے، ایک نہیں ملتا جو سکھی ہو، ایک نہیں ملتا جو سکھی ہو. پیسہ ہے تو دکھ ہے کہ چلا نہ جائے، نہیں ہے تو دکھ ہے کہ آتا نہیں ہے. دوڑے بھاگے چلے جا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوگا گیا. ایک آدمی سکھی نہیں ملتا، پھر بھی یہ دنیا سے جان نہیں چھوٹتی. ایک ہی جگہ ایک آدمی، کسی نے مجھے کہا کہ کوئی ایسا علاج بتائے کہ غم نہ لگے، کہ یہ تو دنیا میں نہیں ہو سکتا، یہ تو جنت ہے. جنت ہے جس کے بارے میں آیا ہے کہ جنت میں غم نہیں ہے، جنت میں غم نہیں ہے، جنت میں دکھ نہیں ہے. دنیا تو یہ تو غموں کا کتنی بھی اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا، ہم کیوں دل لگائے اس میں، اچھی نہیں خراب ہے دنیا. بہادر شاہ ظفر نے کتنی پیاری بات لکھی تھی، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم نا پائیدار میں، عمرے دراز مانگ کے لائے تھے چار دن، دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں. کالے پانی کی سزا ملی تھی، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. بلبل کو باغ بان سے نہ سیاد سے گلا، قسمت نے قید تھی لکھی فصل بہار میں. یہ حال ہے، پھر بھی اس دنیا پر مرے مٹے مرتے. ایسے مجھے بعض لوگ ملے بےچارے پیسے والے تھے، پیسے والا بھی بےچارا ہی ہوتا ہے، بےچارے پیسے والے ملے پھر پیسہ چلا گیا. اب میں کہا کیوں دل لگاتا ہے بھائی، سے کیوں دوستی کرتا ہے؟ ارے نہیں بوری بے وفا ہے. اچھا بے وفا بول 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 کے جب آنے کی باری آتی ہے نا کہ پھر کہیں سے آنا شروع ہو گیا. چانس تو لینا چاہیے یار، یہ ایک ایسی بے وفا چیز لگ گئی ہے کہ کبھی آپ کے پاس کبھی کس کے پاس، لیکن چاہیے. یہ بے وفا سب کو اچھا لگتا ہے مال. تو عرض کرنے کا مقصد یہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے مقصد کو بھول گئے. ہمارا مقصد ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت. بات دور نکل گئی. میں لایا تھا بات اس پر کہ دے کر قرآن پڑھنے نہیں آتا، بات کہاں کے کہاں نکل گئی. دے کر قرآن پڑھنے نہیں آتا، یقین مانے یعنی سب سے زیادہ جب انسان گلٹی فیل کرے نا، شرمندگی جس کو کہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ مجھے دے کر قرآن پڑھنے نہیں آتا. ارے شرم کے مار رہے تھے چلو بھر پانی میں، وہ آگے نہیں بولتا میں، ٹھیک ہے نا. وہ خود ہی سوچے گا نا، یہ کوئی تھوڑی بولے گا، آدمی خود اپنے لیے یہ جملہ بولتا ہے کہ یہ میرے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے. کوئی بولے تو دل آزاری ہے کہ یہ تمہارے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے، تو دل دکھتا ہے کسی کا. اب کسی کو منہ پر تھوڑی بولو گے یہ، لیکن میں اپنے بارے میں تو بولوں گا نا کہ یہ میرے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ مجھے دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا. تو یہ نیت کر کے جائیں کہ قرآن دیکھ کر پڑھنا سیکھنا ہے. کوئی نیت کر لو بھائی، یہ ایک طے کر لیں دنیا بھر میں جہاں بھی اگر وکلا برادری یا ججز اسلامی بھائی، بلکہ میں تو اس طرح دعوت دوں گا، اگر ڈاکٹر سن لیں، جو بھی آپ معاشرے کے پروفیشنل ہیں، میں سب کو دعوت ہے، فکر دیتا ہوں یہ کہ دیکھ کر قرآن پڑھنے آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ سب کو دعوت ہے، فکر ہے کہ دیکھ کر قرآن پڑھنے آتا ہے یا نہیں آتا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے، جو آپ کو شہرت ملی ہے، جو آپ کو مقام یا اسٹیٹس ہے آپ کا، میں اس پہ کوئی کلام یا بحث نہیں کرتا، لیکن دیکھ کر قرآن پڑھنے اگر نہیں آتا تو یہ چیز درست نہیں ہے. کسی مسلمان کے لیے بھی یہ بات درست نہیں ہے. اور اس پر غور کریں, 70 برس ہو گئے ہمارے ملک کو آزاد ہوئے, اور اب بھی پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت 25-30 اور اس کے اوپر کے سالوں کے جو ہماری جنریشن ہے وہ دیکھ کر قرآن پڑھنا اتنی نہیں جانتی. معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور دیگر چیزیں یہ دین اور اسلام سے ہمیں دور کرتی چلی جا رہی ہیں. بے پردگی, بے حیائی, گلیمرزم, ماڈرنزم اور اس طرح کی چیزیں یہ بڑھتی چلی جا. لوگ ایکسٹریمزم کی بھی بات کرتے ہیں, یہ جو ماڈرنزم کے نام پر جو تباہی آتی ہے اس کو بھی تو دیکھو نا آپ. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے, چاہے وہ مذہب کے نام پر ہو یا دین کے نام پر ہو یا دنیا کے نام پر ہو, جو غلط ہوگا اس کو غلط ہی کہا جائے گا. اسلام دین ہے اور یہ امن و پیار و محبت کا درس دیتا ہے, سلامتی کا درس دیتا ہے. ہمیں ہمارے دین کے ذریعے امن, پیار, محبت و سلامتی کا درس عام کرنا چاہیے. اس سے انشاءاللہ تعالی دنیا میں اسلام و دین مزید ترقی کرے گا, پھیلے گا اور پھیل رہا ہے. یہ بھی بتا دو, اسلام و دین ایک طرف, یہ بہت درست ہے کہ اسلام و دین پھیل رہا ہے, پھیلنے کی بہت اچھی وجہ ہے کہ لوگ جو دوسرے مذاہب کے ہیں یہ کنفیوز ہیں, ان کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی نسب و لین نہیں ہے, کوئی طور طریقہ نہیں ہے, ان کا فیملی انفراسٹرکچر کمپلیٹلی ڈیمولش ہوا ہوا ہے. ان کو اسلام میں اپنا گھر نظر آ رہا ہے, اسلام میں ان کو رشتے نظر آ رہے ہیں, اسلام میں ان کو محبت نظر آ رہی ہے, اسلام ان کو بتاتا ہے کہ جس عمر میں جا کر تم کتا سنبھالتے ہو نا, اسلام میں اگر رہو گے تو انشاءاللہ اس عمر میں تمہیں تمہارا بیٹا سنبھالے گا. کیونکہ یہ تو غیر مسلم ہوتا ہے, اس کو تو پتا میرے بڑھاپے کا سارا یا ٹونی بونی کتا ہے, چھوٹا سا کتا لے کر ان کی زندگی گزر جاتی ہے. مگر اسلام و دین اگر صحیح اسلام و دین اگر سیکھا تو انشاءاللہ آپ کے بڑھاپے میں آپ کا بیٹا آپ کا سہارا بنے گا, اگر اسلام و دین کو صحیح سمجھتا ہوگا تو. تو یہ اسلام و دین کے پھیلنے کے بہت سارے وجوہات اسباب ہیں, اور اسلام ہے ہی ایسا جو سمجھ میں آ جائے. مگر جو بہت اس کا ایک اور پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے بے عملی. بے عملی کی پرابلم بہت زیادہ ہے, اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں ایک قرآن دیکھ کر نہ پڑھنا ہے. ایک تو قرآن دیکھ کر نہیں پڑھا جا رہا, مگر معذرت کے ساتھ آپ بتائیے وہ طبقہ کتنا زیادہ ہے جو مسلمان ہے جو قرآن دیکھ کر نہیں پڑھنا آتا, تب بھی قرآن نہیں دیکھتا. ہمارے گھروں میں قرآن کریم موجود ہے, بلکہ جو آپ جن کی شادیاں ہوئی ہوں گی نا تو جہیز میں قرآن آیا ہوا ہوگا. آپ کی بیوی, جس کی بھی بیوی ہوگی, جو کپڑے لائی ہوگی تو قرآن میں ساتھ لائی ہوئی ہوگی, مگر وہ قرآن کپڑے گئے الماری کے اندر, وہ بار بار نکلتے رہے, قرآن گئے الماری کے اوپر, وہ آج تک نہ نکل سکا. قرآن پر جو گلاف چڑھا ہے وہ چڑھا ہے, وہ نہ کھل سکا. مجھے ڈر ہے, میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں, مجھے ڈر ہے کہ ایک وقت اللہ نہ کرے ایسا نہ آئے کہ ہماری آنے والی چند سالوں کے بعد کی نسلیں ہماری بک شیلف کے کسی اوپر کی جگہ پر ایک جلد اٹھا کر کہے پاپا واٹ از دس, اور باپ دوڑتا ہوا کہے او بیٹا تمہارا وضو نہیں ہے, یہ قرآن کریم ہے. او قرآن کریم, آئی ڈونٹ نو. ڈر ہے کہ یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر, مدت سے اسے دور زمان میٹ رہا ہے, فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں بے رائے تباہی کے قریب آن لگا ہے. ہم نیک ہیں یا بد ہے پل آخر ہے تمہارے, نسبت بہت اچھی ہے مگر کام برا ہے, تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی, بس ایک دعا تیری جو مقبول خدا ہے, کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں, خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گرا ہے, جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت, شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے, دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. آج ہماری اولاد قرآن دیکھنے سے بھی دور ہو گئی ہے. پتہ ہے آپ کو, صرف پاکستان کے چند شہروں اور صوبوں یا اپنے اطراف کی بات نہ کریں, اگر پورے عالم اسلام کی بات تو کرتے ہیں ہم لوگ اپنی جگہ پر بیٹھ کر. کبھی عالم اسلام یا مسلمان جو دنیا بھر میں آباد ہیں, کبھی ان کے بارے میں دیکھا؟ عربی و نسل لوگ, میں فرانس میں ملا ہوں, میں کئی دفعہ مدنی چینل بیان کر چکا ہوں, عربی و نسل لوگ. میں فرانس گیا تھا, ان سے میری ملاقات تھی, پیرس کے اندر اجتماع تھا, میرے ساتھ چار عربی نسل لوگ بیٹھے تھے. آپ کو یقین مانے کہ انہیں عربی تو نہیں آتی تھی بات کرتے ہوئے, یہ فرینچ بولتے تھے, مگر آپ کے اگر سینے میں دل ہے تو وہ تڑپ اٹھے کہ انہوں نے خود اظہار کیا کہ یہ قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ یہ دو دو تین تین سال سے فرانس میں آباد ہیں, وہاں ان کو فرینچ آ گئی, وہ یہ عربی نسل قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکا. آگے خطرات کتنے زیادہ ہیں. فریاد ہے کشتی یہ امت کے نگہبان, بیڑا یا تباہی کے قریب آن لگا. یعنی معاشرے میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں, ڈیفینیٹلی آپ گھر سے زیادہ معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں, بہت ساری چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں, سوسائٹی پر ڈسکس کی جاتی ہے, مملکتوں پر ڈسکس کی جاتی ہے, بہت ساری چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں, مگر کبھی اس طرف غور کیا؟ اسلام اور دین کی وہ بنیادی باتیں جو مسلمانوں سے اکھڑتی چلی جا رہی ہیں, مسلمان اس سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے, اے معاشرے کے ایک اہم ترین طبقے سے تعلق رکھنے والے میں ان تمام لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ خدا را اس طرف بھی توجہ کریں, مسجدوں کی غیر آبادی کی طرف توجہ کریں, اور دیکھ کر قرآن پڑھنے نہ آنے والی جو عادت مسلمانوں میں بس چکی ہے, خدا را اس پر بھی توجہ کریں. کبھی اس کا بھی کوئی ڈے منا لو, اس کا بھی کوئی ڈے منا لو. لو ماں سے دور ہو گئے, ماں کا ڈے منایا, باپ سے دور ہو گئے, باپ کا ڈے منایا, پانی کم ہو گیا تو واٹر ڈے منایا, ارتھ ڈے منایا, سب ڈے منایا. ارے کبھی اس کا بھی دن منا لو کہ مسلمان قرآن سے دور ہو گیا ہے, قرآن کی تلاوت سے دور ہو گیا ہے, قرآن دیکھ کر پڑھنے سے دور ہو گیا ہے. وہ قرآن جو ہماری بنیاد ہے, وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم کے سینے اقدس پر نازل کیا, وہ قرآن جس میں ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا, وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر حرم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اس طرف توجہ کریں. اپنی دنیا میں ہم جی رہے ہیں, صبح اٹھے اپنا پروفیشن, رات کو سوئے اپنا پروفیشن, وکیل, ڈاکیومنٹ, فائل, یہ وہ, کلائنٹ, پیش, ہر کوئی ڈاکٹر پیشنٹ کے پیچھے پڑا ہے, وکیل کلائنٹ کے پیچھے پڑا ہے, وہ فائلوں کے پیچھے پڑا ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اکاؤنٹس کے پیچھے پڑا ہے, سب ایک دوسرے کے پیچھے اپنے پروفیشن کے اندر ہے. ارے اے مسلمان, اسلام کے بارے میں بھی تو سوچ. اسلام, اس کا گلشن, اس کی آبادکاری, اپنی نسلوں کو تو دیکھو. آدھی ننگی ہو گئی ہماری نسلیں, ان کے کپڑے آدھے ہو گئے. ہماری بچیوں کے کپڑے پھٹے نہیں ہیں, ہماری بچیوں کے کپڑے پھٹے نہیں ہیں, کپڑے آدھے ہو گئے, فیشنیں ہو گئی, سلیو لیس کپڑے ہو گئے. ماں باپ دلا رہے ہیں معذرت کے ساتھ, برا مت مانیے گا. یہ ان چیزوں کی طرف ہماری, ہم دیکھتے نہیں کہ کیا ہم کس سمت جا رہے ہیں, ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہیں. ہم نماز نہیں پڑھ رہے, ہم قرآن نہیں پڑھ رہے, ہم حدیث نہیں پڑھ رہے, ہمیں فرض نہیں آ رہے, ہم شرائط نہیں جانتے, ہم فرائض نہیں جانتے, عقائد نہیں جانتے. اگر کوئی غیر مجھ سے پوچھے مسلمان بتا تیرے رب ایک ہے, بتا. ہم اپنے رب کے بارے میں اس کسی کو زیادہ وضاحت نہیں کر پاتے, ہم رسالت کے بارے میں وضاحت نہیں کر پاتے, جنت کے بارے میں وضاحت نہیں کر پاتے, دوزخ کے بارے, جنت کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, دوزخ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, رسالت کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, انبیاء کرام کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے, اللہ کی الوہیت, وحدانیت, ربوبیت کے بارے میں ہم کیا بیان کریں گے. پڑھائی کچھ نہیں ہے. میں آپ کے سامنے بہت واسط بیان کر, یعنی میں ایک محدود, مطلب جو سمجھے کہ بیان تو میرا رہ گیا, اب ظاہر اتنا لمبا تو میں نہیں لے کے جاؤں گا, جو بیان کرنا تھا وہ میں نہیں کر سکا ہوں, سمپل سی بات ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب جس سمت گیا ہوں وہ بھی ایک سلگتا ہوا موضوع ہے, ایک سلگتا ہوا موضوع ہے کہ اس سمت ہماری توجہ نہیں ہے. اگر وکلا اور ججیز برادری اس طرف توجہ کرے نمازوں کی پابندی کے اوپر، ہمارا جو بھی مطلب پروفیشن ہے، ہمارا جو بھی چیمبر ہے، آپ مجھے نہیں جانتا، میں اتنا آپ کے اندر آیا نہیں ہوں، لیکن لاکھوں لاکھ لوگ آپ سے وابستہ ہیں کہ آپ پہ نماز پڑھو کی تحریک نہیں چل سکتی. نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز کا وقت ہے، مسجد کا راستہ پکڑ لیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، چلو بھائی نماز کے لیے چلو، چلو بھائی نماز کے لیے چلو، چلو بھائی نماز کے لیے چلو. نماز کون پڑھ رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے بے نمازی دیکھے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ایک گروپ ہے، وہ نماز کا وقت ہے، نماز، اس میں ایسے لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں. بد قسمت انسان، یعنی ایک وہ خوش قسمت انسان ہے جو اذان سن کر، جیسے مغرب کی اذان ہوئی تو اس میں تو وقفہ وقفہ نہیں ہے نا، کہاں جانا ہے؟ مسجد کی طرف. لیکن ایک بد قسمت انسان، یعنی بے نمازی بھی اگر بد قسمت نہیں ہے تو بد قسمت کون ہے؟ اگر بے نمازی بھی محروم نہیں ہے تو پھر محروم کون ہے؟ اگر بے نمازی بھی گناہگار نہیں ہے تو پھر گناہگار کون ہے؟ میں کہتا ہوں اگر بے نمازی بھی کریمنل نہیں تو پھر کریمنل کون ہے؟ جو دنیا کا قانون توڑے وہ کریمنل ہو گیا، جو رب کا قانون توڑے وہ کریمنل نہیں. کون بچ گیا کرائم سے؟ کتنے بچے ہیں کرائم سے؟ مگر ہمارے یہاں تو بے نمازی کی سزا کوئی نہیں نا، تو نماز دے دہارے قضا کی جا رہی ہے، وہ اللہ کی پکڑ سخت ہے، اللہ کی پکڑ سخت ہے. تو بد قسمت ہے وہ شخص جو بے نمازی ہے، محروم ہے شخص جو بے نمازی ہے، ایسا محروم ہے میری آنکھوں نے دیکھا ہے. جیسے یہ نماز کے نکلے نا، اب اس کو نماز تو پڑھنی نہیں ہے، اس نصیب والے کو مسجد کا راستہ نظر آ رہا ہے، اس بد قسمت کو باتھ روم کا راستہ نظر آ رہا ہے. وہ بولے گا یار 5 میں استنجا خانے میں چلا جاتا ہوں، اتنے میں سب نکل جائیں گے. دیکھ تو جب مسجد میں نہ گیا تو تو کدھر چلا گیا؟ نجاست خانے میں آ جاتا اللہ کے گھر میں، تو بھی پاک ہو جاتا، تیرا ظاہر بھی پاک ہوتا، تیرا باطن بھی پاک ہو جاتا. یہ حال ہے ہم لوگوں کا، بد قسمتی ہے ہماری. اور بے نمازی تو ہمارے یہاں برا مانا کب جاتا ہے؟ آپ بتائیے کوئی ایسا ہے جو بیٹی یہ کہہ کے نہ دے نہیں میں بے نمازی کو نہیں دوں گا؟ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ کے بیٹی نہ دے میں بے نمازی کو نہیں دوں گا؟ کون پوچھتا ہے بھائی بیٹی دیتے وقت؟ آپ یہ پوچھے کہ کماتا کتنا ہے؟ جھوٹ بول کے کماتا ہے، ظلم کر کے کماتا ہے، بددیانتی کر کے کماتا ہے، رشوت دے کر کماتا ہے، سود کھا کر کماتا ہے؟ اس سے کوئی پرواہ نہیں بد قسمتی سے ہماری سوسائٹی کو. سوال ایک ہے، جسٹ ون کوشچن، ایک سوال، کماتا کتنا ہے؟ اب بولو کماتا تو ہے مگر نماز نہیں پڑھتا. باپ بولے گا میں کون سا نمازی ہوں، تو میں نے کون سی نمازی بیٹی دے دینی ہے تم کو؟ میری بیٹی کون سی نمازی ہے جو میں نمازی بیٹی دے رہا ہوں؟ معاذ اللہ، سما معاذ اللہ. رشوت کا لین دین کرنے والے کو کیا بیٹیاں نہیں ملتی؟ اور راشی والمرتشی کلاہما فی النار، کیا یہ حدیث تو یاد ہو جاتی آدمی کو؟ پھر بھی دیتا لیتا رشوت، جہنم کی حقداری ہے. آپ بتائیے کہ سود نہیں کھاتے؟ لاکھوں لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کر رہے ہیں، سودی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، خود بھی سود کھاتے ہیں، میاں بیوی کو سب مل کر پورا گھر گویا کہ سود ہی کھا رہا ہوتا ہے. پتا ہوتا ہے کہ ہمارا گھر کا یہ بڑا کہاں سے کما کر لا رہا ہے، کار ہے. ایک وقت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے احیاء العلوم میں کہ جب مرد گھر سے کمانے نکلتا تھا نا، تو بچیاں اور عورت مرد کو کہتے تھے کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، حلال کمانا، کہ ہم بھوک برداشت کر سکتی ہیں مگر جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتی. اور آج اگر مرد بولے کہ کما کر نہیں لایا تو کہتی ہے کہ کچھ تو کر، اس کو دیکھ، اس کو گاڑی بنا لی، گاڑی، کیس پکڑنا. ارے بھائی کیا غلط کیس پکڑو؟ غلط صحیح کو کون دیکھتا ہے؟ کیس پکڑ، کیس لیا، کسی مظلوم کو پھانسی چڑھا دے، میرے لیے گاڑی لیا. کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو کر دے، اور بد قسمتی کے ساتھ مرد کر گزرتا ہے، ایسا کر گزرتا ہے. کیا سمجھتے ہو کسی کے گھر کو جلا کر اپنے گھر میں روشنی کرو گے؟ کسی کے گھر میں آگ لگا کر اپنا چولہا جلاؤ گے؟ کسی کے گھر میں آگ لگا کر اپنا کھانا پکتا نہیں ہے. یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، بہت عجیب حال ہے. اس سمت ہماری توجہ نہیں ہے. یہ وہ سوسائٹی کے، جیسا ہم کہتے ہیں سوسائٹی میں بہت سارے کرائم ہیں، میں مانتا ہوں کرائے میں لوٹ مار مچی ہوئی ہے، چوری ڈکیتی ہے، قتل و غارت گری ہے، مانتا ہوں میں کرائے میں، اللہ اس کو دور کرے، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تمام کرائم کو ختم کرنے کا میں جو آپ بنیادی حل بتائیے، میں انشاءاللہ آپ کو آج بنیادی حل دیتا ہوں، میرے بالکل بیان سے میں ہٹ کر بیان کر رہا ہوں، میں آج آپ کو اللہ کی رحمت سے بنیادی حل دیتا ہوں، اور مطلب کہ کی آف سولوشن، حل کی ماسٹر کی دیتا ہوں میں آپ کو، اور وہ ہے خدا کا خوف، فیئر آف اللہ، خدا کا خوف، اس بات کا احساس اللہ دیکھ رہا ہے، آپ فائل میں جو لکھ رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، صرف دیکھتا نہیں ہے، اے مسلمان جان وہ سمیع ہے، سنتا ہے، وہ بصیر ہے، دلوں پر آنے والے خطرات کو جانتا ہے، تم کس کے بارے میں کیا سوچتے ہو تمہارا رب جانتا ہے، تم کس کے بارے میں کیا کر رہے ہو تمہارا رب جانتا ہے، آپ کی قلم کیا کر رہی ہے آپ کا رب جانتا ہے، آپ کا ہاتھ کس کی طرف بڑھ رہا ہے آپ کا رب جانتا ہے، کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہو تب بھی رب جانتا ہے، کسی کے بارے میں برا سوچتے ہو تب بھی رب جانتا ہے، کس مظلوم کو آزادی دلا رہے ہو وہ بھی رب جانتا ہے، اور کس ظالم کو آزادی دلا رہے ہو وہ بھی رب جانتا ہے، سب رب جانتا ہے، سب سے بنیادی بات عرض کر رہا ہوں اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ ہے خدا کا خوف، اللہ کا خوف، جب بار بار اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے کا اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر ارشاد فرمایا کہ مجھ سے ڈرو، وخافونی ان کنتم مؤمنین، اللہ فرما مجھ سے ڈرو اگر مومن ہو، اگر خوف خدا پیدا ہو جائے نا، آئے مل کر اس کی تحریک چلاتے ہیں نا بھائی، آپ مختلف تحریکیں چلتی ہیں نا ملک میں، یہ تحریک وہ تحریک، یہ تحریک وہ تحریک، خوف خدا بڑھاؤ تحریک، چلے خوف خدا میں اضافہ کریں، اس بات کا احساس دلائیں، اپنے چیمبر میں، اپنے آفس میں، اپنی ٹیبلوں کے سامنے اتنا بڑا بڑا بورڈ لگائیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اے ظالم تجھے بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اے مظلوم صبر کر تجھے بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تجھے ظلم سے بچائے گا وہ رب کریم، تیری دعا قبول کرے گا رب کریم، کیا رکاوٹ ہے مظلوم کی دعا میں اور قبولیت میں، کچھ بھی تو نہیں، یہاں دعا کرتا ہوں وہاں قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی یہ عدل فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ حق ہے کہ اس کو اس کا حق ملے، وہ دعا کر کے اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فوراً حق عطا فرما دیتا ہے، تو آئیے نہ مل کے یہ تحریک چلاتے ہیں، ایک چیز خوف خدا عز و جل، اس کو تحریک دیں، جب اذان ہوگی خدا کا خوف مسجد میں لے جائے گا، جب کسی چور کا ہاتھ بڑھے گا چوری کی طرف اللہ کا خوف اس کا ہاتھ روک لے گا، ڈاکو کو بچائے گا خوف خدا ڈاکہ ڈالنے سے، جھوٹے کو بچائے گا خوف خدا جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے والے کو بچائے خوف خدا غیبت کرنے سے، میں کہتا ہوں کہ ایک ایک گناہ سے بچائے گا خوف خدا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ماہ رمضان آیا چلا گیا ہم نے کیا تقویٰ پایا، بھائی آپ کا روزہ ہوگا مجھے پتا ہے، ایک تعداد ہے جو روزہ رکھتی ہے، مانا کہ ایک تعداد نہیں رکھتی، رکھتی ہے روزہ، وضو کرتے وقت آپ نے اپنے حلق کے نیچے پانی کے دو قطرے کیوں نہ ٹپکا دیے، زہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں کیوں نہ دو قطرے ٹپکا دیے، بھائی آپ نے کون دیکھ رہا تھا آپ کے منہ میں کلی دی، دو قطرے ٹپکا کر باقی کلی کر دیتے، کس کو پتا چلتا کہ آپ کے گلے میں دو قطرے پانی کے ٹپک گئے سکون مل جاتا، نہیں آپ نے نہیں کیا، کیوں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ احساس ہے نا اللہ دیکھ رہا ہے، جھوٹ بولتے وقت کیوں بھول جاتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، ظالم کی مدد کرتے ہو کیوں بھول جاتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ مین ہے، جن گناہوں کا اور جن جرموں کا میں نے اظہار کیا وہ، اور جو ایک ریاستی کرائم ہے جو ملک کا امن پارا پارا کرتی ہیں چیزیں، لوگوں کا جینا دوبر کرتی ہیں چیزیں، جو عادتیں، ان تمام تر جرم کرائم برائی اور گناہوں کو اگر دیکھ لیا جائے تو خوف خدا وہ شے ہے، وہ بات ہے جو ہمیں ان برائیوں سے بچائے گی۔ اس قوم میں خوف خدا پیدا کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا ساتھ دو، دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، دعوت اسلامی کے ساتھ دیں۔ آپ ہمارے ساتھ مل کر مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہمارے ساتھ مل کر مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب کریں، درس جو فیضان سنت کا ہوتا ہے وہ دیں، صبح فجر کے بعد ہمارے مدنی حلقے لگتے ہیں وہ دیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی والے مبلغین ہماری نیکی کی دعوت دیتے ہیں، صبح صدائے مدینہ لگاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے اس سوسائٹی کے اندر وہ کون ہے جو صبح فجر میں لوگوں کو اٹھاتا ہے؟ یا تو مسجد کا مؤذن ہے یا دعوت اسلامی کا مبلغ ہے؟ مجھے کوئی ایک تحریک بتائیں، کوئی ایک تحریک بتائیں روئے زمین کی کہ جس کے مبلغین ہزاروں کی تعداد میں گلیوں میں گھوم کر صدائے مدینہ لگاتے ہیں، فجر کا وقت ہو گیا جاگو، اے غلامان مصطفیٰ جاگو۔ دعوت اسلامی کے علاوہ کوئی تحریک آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ جو فجر میں اٹھ کر ہمارے مبلغین اٹھاتے ہیں، کوئی پیسے نہیں ملتے ان کو، بس ایک احساس ہے اللہ دیکھ رہا ہے، میں فجر میں اٹھا رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اس پر آپ دعوت اسلامی کا مزاج دیکھیے، آپ کو سن کر خوشی ہوگی۔ ہمارے اس پیچھے ایک علاقے کے اندر ہم پہلے، ہمارا ایک طریقہ تھا میگا فون کے ذریعے صدائے مدینہ لگتی تھی نا، میگا فون آواز ہوتی تھی۔ ہماری گلی میں دو چار اسلامی بھائی صدائے مدینہ لگا دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اب تو ایک سمجھے کہ مکس بیان ہو رہا ہے، ایک پہلو ہے۔ اب وہ میگا فون کے ذریعے فجر میں اٹھاتے تھے تو گلی کے کونے پر ایک شخص کھڑا ہوتا تھا اور وہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو روکتا تھا کہ یار مت اٹھاؤ، مت میگا فون کے ذریعے۔ اب وہ ایک بعض وقت کچا ذہن ہوتا ہے، تب کوئی روکے تو اپنے بولے یہ وہ ہے، اپنے کو روکتا ہے۔ اب ہر کوئی تو وہ نہ نہیں نہ ہوتا، اور وہ کو بھی تو آپ اخلاق کے ذریعے یہ بنا سکتے ہیں نا، وہ کو یہ ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے، کوئی ماں وہ تھوڑی جنتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مطلب کہ وہ ہے، تو اس میں وہ پھر اگلے دن وہ ہوتا ہے نا، وہ پھر وہ بھونپو لے کر وہ میگا فون لے کر چلے صدائے مدینہ لگانے کے لیے۔ ان کو پتا تھا تو وہ پہلے سے کھڑا ہو گیا تھا گلی کے کونے پر، آگے بڑھا اور کہا کہ پتہ نہیں بیوی یا میرا بچہ یہ بیمار ہوتا ہے، اس کو مشکل سے سلاتا ہوں، مہربانی کر کے یار آپ میگا فون تھا تو وہ اٹھ جاتا ہے، ایسا کچھ اس نے کچھ اس طرح کی چیز کی۔ اب حقوق العباد کا معاملہ تھا، امیر سنت کو میرے پیر صاحب کو یہ پتا چلا کہ ایسا ہے، میرے پیر صاحب نے قانون بنا دیا، قانون ورلڈ وائز لا بدل دیا کہ کوئی بھی دعوت اسلامی والا میگا فون کے ذریعے صدائے مدینہ نہیں لگائے گا۔ ایک واقعہ کافی ہے، اب چونکہ ریاست دعوت اسلامی کا جو تاج ہے وہ میرے پیر صاحب کے سر پر ہے، اس جو ایک ریاست دعوت اسلامی کہنے دعوت اسلامی تحریک ہے، اس کے امیر بانی امیر سنت ہے، تو ان کو پتا ہے کہ جو میں کہوں گا تو وہ قانون تو ہے نا۔ ایک شخص کی کمپلین، دعوت اسلامی کا قانون بدل گئی اور پوری دنیا میں یہ قانون ہو گیا کہ اب صدائے مدینہ دو بھی نہیں لگائیں گے، ایک لگائیں اور نکل جائیں تاکہ حقوق العباد تلف نہ ہو۔ یہ ہوتا ہے خوف خدا، کہ جب دل میں خوف خدا ہو نا تو حقوق العباد بھی آدمی پورے کرتا ہے۔ دل میں خوف خدا ہو، ہم مائک کے بغیر بھی آواز بہت زیادہ نہ ہو، نارمل آواز ہو کہ مطلب کسی کو اذیت اور تکلیف نہ ہو، یہ انداز ہمیں دعوت اسلامی دیتی ہے۔ تو آپ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ مل کر ساتھ دیں۔ مجھے خوشی اس بات کی بھی ہوئی آپ نے بالکل فوراً کہہ دیا ہم اپنے یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان لگائیں گے، ایک بار پھر عزم کا اظہار کر لیں۔ اور یہ سمجھے کہ قرآن سے محبت، ہماری قرآن سے یہ محبت ہوگی کہ اب انشاءاللہ ہمارے یہاں مدرسۃ المدینہ آپ بلا کر لگانا، آپ ان سیٹھوں کی طرح مت بننا کہ جو غریبوں کا انتظار کرتے ہیں کہ آئے گا مجھ سے زکات لے جائے گا، بلکہ اس خدا ترس سیٹھ کی طرح بنو جو صاحب نصاب ہو کر زکات کا روپیہ لے کر غریبوں کو ڈھونڈتا ہے کہ جو مستحق ہو تو میں اس کو زکات دے آؤں۔ امیری غریبی ختم کرنے کا نعرہ بہت سارے لوگ لگاتے ہیں لیکن غریبوں کو اپنے پر لائن لگانے کا جذبہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو آپ خود بڑھ کر اپنے دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کریں. آپ جس شہر کے بھی ہیں کہ بھائی اس دن جو بیان تھا میں نے نیت کی تھی, تو آپ اپنا اسلامی بھائی بھیجو, اسلامی بھائیوں کو میں جمع کروں گا, عاشقان رسول کو میں جمع کروں گا. یعنی جمع کرنے کی ذمہ داری بھی آپ لے لو. آپ کی ایک آواز ہوگی کم از کم آپ کے آفس کے چار آدمی بیٹھ جائیں گے, اور آپ بولو میں تو بیٹھوں گا. تو آپ میں سے ہے کوئی جو یہ نیت کرے گا آج سے میں نے تو قرآن پڑھنا شروع کر دینا ہے؟ تو یہ کچھ جملہ پرابلمز ہیں, جیسے میں نے کہا نا کہ یہ بھی کرائم ہے وہ بھی کرائم ہے, یہ بھی جرم ہے وہ بھی جرم ہے. تو کچھ اس طرح کی چیزیں, ان سب کو حل کرنے کے لیے جو میں نے آپ کے سامنے ایک مدنی نسخہ رکھا وہ ہے خوف خدا. خدا کا, اچھا خدا کا خوف کیسے ملتا ہے؟ اب یہ کہ خدا کا خوف کیسے ملے, تو خدا کا خوف ملتا ہے خوف خدا والوں کی صحبت میں. اگر بچہ سپیرے کے ساتھ بڑا ہوگا نا تو کبھی بھی سانپ پکڑ لے گا. گناہگاروں میں رہو گے نا تو کبھی بھی گناہ پکڑ لو گے. تو اگر خوف خدا والوں میں رہیں گے, عاشقان رسول میں رہیں گے, تو یہ خوف خدا بڑھائے گا, دل میں خوف خدا پیدا ہوگا. کیونکہ آپ جب دیکھیں گے یار یہ نماز کے لیے جا رہا ہے, یہ درود پاک پڑھ رہا ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتا, یہ ہوتا ہے. مومن مومن کے لیے آئینہ ہے حدیث پاک میں. آپ ایک نیک آدمی اور پرہیزگار شخص کو جب دیکھیں گے تو آدمی خود کو دیکھتا ہے کہ یار یہ کہاں اور میں کہاں. اور پھر جب ایسی صحبت جب ملتی ہے نا تو انسان کو آخرت کی تیاری کا جذبہ ملتا ہے. قرآن میں نا سورہ حشر میں ہر جان جانے کے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا, آگے کے لیے کیا بھیجا. تو خوف خدا والوں میں رہیں گے تو ہمیں قیامت کے حساب کا پتہ ہوگا. آج ہم دنیا سے چھپ کر کام کرتے ہیں, مگر جب یہ خوف خدا والوں میں رہے گا تو پتہ چلے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو جس نے ذرہ بھر بھلائی کی وہ قیامت کے روز دیکھے, وہ دیکھے گا. جس نے ذرہ بھر برائی کی نا وہ بھی دیکھے گا. خوف خدا ہوگا تو ذرہ بھر نیکی نہیں چھوڑے گا, خوف خدا ہوگا تو ذرہ بھر برائی بھی نہیں کرے گا. خدا کا خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے, اللہ کی گرفت, اللہ کی پکڑ. اور آپ کو شاید اس کا اندازہ ہوتا ہوگا کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا, یقین مانے کس طرح عزت ذلت میں بدلتی ہے, کس طرح مقام و مرتبہ ملیا میت ہو جاتا ہے. تکبر, اللہ تعالیٰ کو ناراضی کرنے میں تکبر. اور سب سے میں آپ کو ایک اور بتاؤں, ظلم. کبھی بھی ظلم مت کرنا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیسائیں بھائیو, کبھی ظلم مت ہونے دیجئے گا. ظلم کی میں آپ کو ایک نحوست بتاؤں, اور میں کیا بتاؤں, میرا رب خود قرآن میں ظلم کی ایک جو ظلم کے بارے میں جو فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, بری بری زبردست آیت ہے, ایک قرآن پڑھیں گے تو پتا چلے گا. اللہ فرماتا ہے, اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر ان کے اعمال کے سبب مسلط کر دیتے ہیں. ایک بار پھر سمجھیے, اللہ فرماتا ہے, اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر ان کے اعمال کے سبب مسلط کر دیتے ہیں. یعنی اس آیت کے مبارک میں ظلم کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے. چنانچہ حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اس آیت میں ظلم کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اپنے ظلم سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان پر دوسرا ظالم مسلط کر دے گا جو انہیں ذلیل و خوار اور تباہ و برباد کر دے گا. اس آیت میں ہر قسم کے ظالم داخل ہیں. وہ شخص جو گناہ کر کے اپنے پر اپنی جان پر ظلم کرے وہ بھی داخل ہے. اور اب ہم دیکھیں گے ہم کہاں کا ظلم کرتے ہیں, وہ بھی داخل ہے. جو حاکم یا افسر اپنی رعایا اور ماتحت لوگوں پر ظلم کرتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے. اور جو تاجر جعلی اشیاء ملاوٹ والی چیزیں فروخت کر کے خریداروں پر ظلم کرتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے. اسی طرح جو چور اور ڈاکو مسافروں شہریوں سے لوٹ مار کر کے ان پر ظلم کرتے ہیں, یہ سب ظالم کی سب میں شامل ہیں. ان تمام پر اللہ تعالیٰ کوئی ان پر ان سے بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی بھلائی چاہتا ہے تو اچھوں کو ان پر مقرر کرتا ہے, اللہ تعالی جب کسی قوم کی بھلائی چاہتا ہے تو اچھوں کو ان پر مقرر کرتا ہے، اور کسی سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو بروں کو ان پر مقرر فرماتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ جو قوم ظالم ہوتی ہے اس پر ظالم بادشاہ مقرر کیا جاتا ہے، اور جو اس ظالم کے پنجہ ظلم سے رہائی چاہیں انہیں چاہیے کہ ظلم چھوڑیں۔ یہ ہے عوام سے ڈسکشن۔ ہم تو اپنے کو دیکھتے ہی نہیں ہیں نا، ہم تو سارے تبصرے اپنے علاوہ غیروں پر کرتے ہیں۔ اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، وہ دیکھا، وہ پتا چلا، ارے وہ نہیں تھا، ارے وہ کب تک کریں گے بھائی؟ خود کو بھی تو بول، خود کو تو بول، میں نماز نہیں پڑھتا۔ اپنے بارے میں بولے، جو بے نمازی بولے میں یار نماز نہیں پڑھتا، میں جھوٹا آدمی، میں رشوت لینے دینے والا۔ اپنے اوپر آدھا، جو برائی کرتا ہے دیکھ کر بولے گا، پھر دیکھیں یہ خود کتنا بڑا مظلوم ہے، کتنا بڑا ظالم ہے، خود اپنی جان پر ظلم پر ظلم کیا چلا جا رہا ہے، خود لوگوں پر ظلم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ پتا ہے ایک ایک آدمی جو تمہارے پنجے میں ہے تم نہ چھوڑو، اور جب بحث کرنے پر آؤ تو بولو گے جناب فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا۔ ہم کو تو صاف ستھرے ہیں، ہمارے دامن تو داغ سے بھرے پڑے ہوئے ہیں، ہم کسی کے داغ کو کیا دیکھیں گے؟ تو یہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو، ظلم مت ہونے دینا۔ یا آج اپنے بالکل قسم، جس کو کہتے ہیں نا گویا کہ قسم لے لو کہ میں مت تک کہتا تھا کہ بس جو بھی ہو جائے میں ظلم نہیں کروں گا، آج یہ ارادہ کر لو یار۔ میں کہتا ہوں وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ظلم نہیں کریں گے، ظالم کو بھی ظلم سے روکنا ہے، برابر ہے، لیکن خود تو ظالم نہ بنے ہم، آج پکا ارادہ کریں۔ اور ایک قرآن کریم میں ایک بڑے خوبصورت نیکی کی دعوت دی ہے، اس کی طرف میں آخری میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، اس کو پکڑ لیں۔ نیکی اور تقوی میں مدد کرو، برائی اور گناہ میں مدد نہ کرو، یہ طے ہے، اتنا تو پتا چل جائے گا نا۔ چلو پہلے دن پتا نہیں چلے گا کہ میرے پر جو کیس لایا ہے وہ سچا ہے کہ جھوٹا، دو چار دن میں پتا چلے گا، دو چار دن میں تو پتا چلے گا نہیں چلے گا کہ مظلوم ہے کہ ظالم ہے، سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ دیکھیں اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولیں، کوئی آپ سے لاکھ جھوٹ بولتا ہے اگر آپ خود سے جھوٹ نہ بولیں، آپ کو اس لمحے نہ صحیح چلیں، کوئی منہ پر لکھ کر تو نہیں لایا نا کہ میں جھوٹا ہوں، مگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے یا چل جاتا ہوگا کہ یہ آدمی ظالم ہے کہ مظلوم ہے، یہ سچا ہے کہ جھوٹا، پتہ چل جاتا ہوگا، یہ ضمیر آپ کا کہہ دیتا ہوگا کہ اس کی مدد کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ پیسہ کوئی بھی کما لیتا ہے یار، اللہ کو راضی کر کے کمانا یہی کمال ہے، یہ بات طے ہے حدیث پاک میں کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ یہ دیکھنا چھوڑ دیں گے کہ حلال سے کمایا کہ حرام سے کمایا، مگر آپ اور ہم تو ان میں نہ ہوں، یہ ہونا تو ہے، یہ ہونا ہے کہ یہ دور ہے کہ یہ لوگ سوچنا چھوڑ دیں گے کہ حلال سے کمایا کہ حرام سے، میرے نبی پاک نے جو فرما دیا وہ ہونا ہی ہونا ہے، ان کی غیب کی خبریں سچی ہیں، وہ ہیں غیب کی خبریں دینے والے، مگر ہم تو ان میں نہیں نہ ہوں۔ تو یہ تو پتہ تو چل جاتا ہے نا کہ کس کی مدد کرنی چاہیے کس کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ ظالم کی مدد پر تمہیں بھروسہ ہے؟ اللہ کی مدد پر نہیں ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مددگار نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی رزق دینے والا نہیں۔ واللہ خیر الرازقین، ہمارے اتنا بڑا بورڈ لگایا ہوا ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے نا، تو اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے، تو پھر جھوٹ پر بھروسہ کیوں کریں، بےمانی پر بھروسہ کیوں کریں؟ چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، جو کہتا ہے میں جھوٹ بولوں گا تو کما لوں گا، جب جھوٹ بول کر تم رب کی نافرمانی کر کے کما رہے ہو تو اللہ کی فرما بردری کر کے نہیں کماؤ گے، اللہ کو ناراض کر کے جب بھوکے نہیں مر رہے ہو تو کیا اللہ کو راضی کر کے کوئی بھوکا مرے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، توکل کہاں گیا؟ وہ کلائنٹ آ کر آپ پر بھروسہ کر رہا ہے، آپ رب پر بھروسہ نہیں کرو گے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرا وکیل ہے، تو آپ نہیں پڑھو گے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آپ نہیں کہیں گے، اس سے بڑھ کر کوئی رزق دینے والا نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو بھائی یہ پکڑ لیں کہ نیکی اور بھلائی میں آپ مدد کریں، بڑھ کر مدد کریں، غریب میں زیادہ مدد کریں، مظلوم میں زیادہ مدد کریں، پیسہ آتا جاتا رہے گا یار، نام کی نہ پرواہ کریں، اللہ ہی ہے جو عزت دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو ذلت دیتا ہے، نام کی کوئی پرواہ نہ کریں، پیسے کی کوئی پرواہ نہ کریں، اللہ کے بندوں کے لیے آپ نے دل میں رحم پیدا کریں، آپ اللہ کے بندوں پر رحم کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا، آپ بندوں کی حاجتیں پوری کریں، اللہ آپ کی حاجت پوری فرمائے گا، آپ بندوں کے عیب چھپاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کے عیب چھپائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو بالکل ہمیں لے کر جانا ہے اور ہمیں کرنا ہے، ہم انفرادی طور پر بدلیں خود کو، انشاءاللہ معاشرہ خود بدل جائے گا، انفرادی طور پر بدلیں، خود کو بدلیں، کیونکہ میں کہتا رہتا نہ جو کر سکے خیر خائی خود اپنی، کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے، ہم خود اپنا ہی بھلا نہیں کر پا رہے، کسی اور کا بھلا کیا کریں گے۔ لوگ بڑی بڑی ریاستوں پہ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں، میں کہتا تم اپنے 6 فٹ کے بدن میں انقلاب نہیں لا سکتے، 6 فٹ کے بدن کو 0 کمپلین پر نہیں لا سکتے، 6 فٹ کے بدن کو 0 کرائم پر نہیں لا سکتے، ریاستوں پر تبصرے کرنے کا کیا فائدہ، میں خود پر قابو نہیں پاتا ہوں، میں کسی اور پر کیا قابو پاؤں گا، میں اپنی اصلاح نہیں کر پا رہا ہوں، کسی اور کی اصلاح کیسے کروں گا۔ فرد کی اصلاح سے معاشرہ بنتا ہے، خود کہتے ہیں نا افراد سے معاشرہ بنتا ہے، تو فرد کی اصلاح پر آئیں، ایک ایک میں خوف خدا پیدا ہو، یہی وہ خوف خدا عشق رسول کی تعلیم ہے، جب ہمارے معاشرے میں آئے گی کسی بھی شعبے میں چلی جائے، کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول کے اندر، پروفیشنلز کے اندر، سب کے اندر چلی جائے، یہی لوگ پڑھ کر سمجھ کر سیٹوں پر آ کر بیٹھتے ہیں، عہدوں پر آ کر بیٹھتے ہیں، مختلف جگہوں پر آ کر بیٹھتے ہیں، ہر سیٹ پر بیٹھنے والے کے دل میں اگر خوف خدا، دیانتداری، ایمانداری ہو تو مجھے بتائیے کہ مملکتیں اور ریاستیں صحیح ہو جاتی ہیں نہیں ہو جاتی، لوگوں کو ان کے حقوق ملتے نہیں ملتے۔ مگر سب سے پہلے یہ کہ میں تو خود کو صحیح کروں، جو میں نے ابھی آپ کو آیت کریمہ کی تفسیر میں بتایا، ایک بادشاہ کو اس کے رعایا نے کہا کہ تم ہم پر وہ کرم کیوں نہیں کرتے جو کرم فاروق اعظم و صدیق اکبر اپنی رعایا پر کرتے تھے، بادشاہ کہنے لگا کہ تم اس رعایا جیسے عمل کیوں نہیں کرتے، تم رعایا جیسے عمل کرو کہ حکمرانوں کے دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، جب تم رب کی فرما برداری کرو گے اللہ حکمرانوں کے دل تمہاری طرف کر دے گا۔ ہم خود کو نیک بنائیں، پرہیزگار بنائیں، متقی بنائیں، مسجدوں میں جانے والے بنائیں، انشاءاللہ راستے خود کھل جائیں گے۔ میں نے بہت کچھ بول دیا آج، پتہ نہیں ہر چیز بولنی چاہیے تھی کہ نہیں بولنی چاہیے تھی، میں نہیں جانتا، اب بعد میں پتا چلے گا، لیکن میں نے بول دیا۔ اللہ کریم ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے، اور قرآن کریم کو درست پڑھنا اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
یاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑائے تباہی کے قریب بان لگائے۔